الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا ولي الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلوات
أستغفر الله ربي من كل ذنوب وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله اللهم صل أشهد أن أمير المؤمنين علي حجة الله اللهم صل على محمد حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يا محسن قد أتاك المصير غفر لعبدك العاصي إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صلى على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صلى على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إلي الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صلى على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله تعالى قوته يقوم ويقعد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك اللهم صل على صاحب الزمان واجعلنا من أعوانه وانصاره الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صلى على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صلى على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صلى على محمد وآل محمد الله أكبر الحمد لله كما هو أهله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته ورفع درجته وقرب وسيلته بحول الله تعالى قوته يقوم ويقعد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صلى على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صلى على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صلى على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله تعالى قوته يقوم ويقعد الله اكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. سمي الله لمن حمده. الله اكبر. سبحان ربي الاعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. الله اكبر. استغفر الله ربي واتوب اليه. الله اكبر. سبحان ربي الاعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. سبح قدوس ربنا ورب الملائكه والروح. الله اكبر. الحمد لله كما هو اهله. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. All together salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dua-i Imam Zaman alayhi salam. All together. Bismillahirrahmanirrahim. الله ربي من جميع ذنوبي واتوب اليه. لا حول ولا قوه الا بالله. الله اكبر. الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمد رسول الله. اشهد ان محمد رسول الله. اللهم صل. اشهد ان امير المؤمنين علي ولي الله. اللهم صل. اشهد ان امير المؤمنين علي حجه الله. اللهم حي على الصلاه. حي على الصلاه. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. قد قامت الصلاه. قد قامت الصلاه. الله اكبر. الله اكبر. لا اله الا الله. يا مستغيثك المشير صلى عبدك العاصي من فضل الله. الله بصير بالعباد. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. سمي الله لمن حمده. الله اكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله تعالى قوته يقوم وقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعبدك. اللهم صل على صاحب الزمان واجعلنا من اعوانه من انصاره. الله اكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله اكبر. سبحان ربي الاعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. الله اكبر. استغفر الله ربي واتوب الي. الله اكبر. سبحان ربي الاعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. الله اكبر. الحمد لله كما هو اهله. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وال محمد وتقبل شفاعته في امته ورفع درجته وقرب وسيلته بحول الله تعالى قوته. الله اكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله اكبر. سبحان ربي الاعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. الله اكبر. استغفر الله ربي واتوب الي. الله اكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله تعالى قوته تقوم وتقعد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله اكبر. سبحان ربي الاعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. الله اكبر. استغفر الله ربي واتوب الي. الله اكبر. سبحان ربي الاعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. يا خير المسؤولين ويا خير المعطين وارزقني وارزق عيالي من فضلك من هذا الفضل العظيم. صدوق قدوس رب ورب الملائكة والروح. الله اكبر. الحمد لله كما هو اهله. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. على محمد وآل محمد. All together صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا إله إلا الله. دعاء وحدك. بسم الله الرحمن الرحيم.
لا إله إلا الله.
السلام عليك يا باب الله. السلام عليك ابن رسول الله. السلام عليك وعلى جدك وأبيك وعلى أمك وأخيك وعلى المستشرقين بين ذيك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك معين ضعفاء الفقراء. سلطان ابو الحسن علي بن موسى رضا روحي وجسمي لك الفداء. عليك وعلى ابائك ورحمه الله وبركاته. السلام علیک یا صاحب الزمان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک ابن الایمان والاسلام، الامان الامان من نسل الزمان، عجل اللہ تعالی فرجک سهر، اللهم خرجک ظهورک وجعلنا من اعوانک وانصارک، رحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله والشكر لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. ثم صل على محمد وآل محمد. أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد. أشهد أن مولانا أمير المؤمنين عليا ولي الله عليه وآله أفضل الصلاة والسلام. أشهد أن مولانا أمير المؤمنين عليا وأولاده المعصومين بالحق حجج الله. سلام الله عليك يا أبا الحسن وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. أفلحنا بك يا رسول الله. حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. الفاتحة إلى أمواتنا جميعا. أستغفر الله ربي من جميع ذنوبي وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان امير المؤمنين عليا ولي الله اشهد ان امير المؤمنين عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله يا محسن قد تاكل مشيغ سر لعبدك العاشم اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صل على محمد وعلى محمد سمع الله لمن حمده الله اكبر سبحان ربي الاعلى وبحمد ربي صل على محمد وعلى محمد الله اكبر استغفر الله ربي واتوب اليه الله اكبر سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله تعالى قوته يقوم ويقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله اكبر اللهم صل على محمد وعلى محمد ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك اللهم صل على صاحب الزمان واجعلنا من اعوانه وانصاره الله اكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد الله أكبر الحمد لله كما هو أهله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته وقرب وسيلته بحول الله تعالى قوته قوم وقعد you الله اكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صلى على محمد وعلى محمد سمع الله لمن حمده الله اكبر سبحان ربي الاعلى وبحمد ربي صلى على محمد وعلى محمد الله اكبر استغفر الله ربي واتوب اليه الله اكبر سبحان ربي الاعلى وبحمد ربي صلى على محمد وعلى محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف والذليل الحقير المسكين المستكين سبوح مقدوس ربا ورب الملائكة والروح الله اكبر الحمد لله كما هو اهله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر استغفر الله ربي من جميع ذنوبي واتوب اليه لا حول ولا قوه الا بالله الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان امير المؤمنين عليا ولي الله اشهد ان امير المؤمنين عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله يا محسن استغفر لعبدك العظيم الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي واتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد الله أكبر وبحول الله تعالى قوته أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك. اللهم صل على صاحب الزمان واجعلنا من أعوانه وانصاره. اللهم أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صلى على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صلى على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صلى على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله كما هو أهله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته ورفع درجته وقرب وسيلته بحول الله تعالى قوته يقوم ويقعد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صلى على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صلى على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صلى على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله تعالى قوته يقوم ويقعد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صلى على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صلى على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صلى على محمد وآل محمد. يا خير المسؤولين ويا خير المعطين وارزقني وارزق عيالي من فضلك إنك ذو الفضل العظيم. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. الله أكبر. الحمد لله كما هو أهله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا صار الله وابن صار والوتر الموتون، السلام عليك وعلى الأرباح التي ألغت بفنائه، عليكم مني جميعا سلام الله. Yes, the audit is part of our program. We would ask everybody try to be quiet or leave their room and go somewhere else and talk, please.
As-salamu alayka wa ala al-arwahi allati allat bifina'i alaykum minni jami'an salamu allahi abadan ma baghitu wa baghiya al-laylu wa annahu يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت وأظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وأظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات، فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجبر عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم، برئت إلى الله وإليكم منه ومن أشيائهم وأسمائهم وأوليائهم يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وهرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة، ولعن الله آل زياد وآل مرض، ولعن الله بني أمية قاتبة، ولعن الله ابن مرجان، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتال بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب صارك مع عظام منسوب من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله يا أبا إني يتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بمبالاتي وبالبراءة ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم برعت إلى الله وإليكم منه وأتقرب إلى الله ثم إليكم بمبالاتكم ومبالات بنيكم وبالبراءة من أدائكم والناصبين لكم الحق وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم إني سلمون لمن سالمكم وحربون لمن حاربكم وبليون لمن والاكم وعدون لمن عادكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب صارم إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشان الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا مصيبة أن ما أعظم وأعظم رزية في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبي صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعظام الأليم. اللهم إني أتغرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منه واللعنة عليه وبالمبالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ظالم. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثانية والثالثة والرابعة. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمر وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على أديم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود. وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام.
اللهم إنا نستغفرك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. These side fighters, my dear Fashifa, Mardai Islam, Marija Maksud, say especially for those who ask for dua and shafa, inshallah, and also for the Huri Aqam and Sahab al-Zaman, five times, my dear. Bismillah. Amma yudhibu al-Mudhafra idha da'ah. Amma yudhibu al-Mudhafra idha da'ah. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وكرمنا بالهدى والاستقامة. اللهم انصر جيوش المسلمين وساكر الموحدين. اللهم احفظ علماءنا الربانيين واحفظ قائدنا. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من أعوانه وأنصاره إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات بالأخص مرهم من الجمع. الفاتحة مع الصلوات.
اللهم صل على رسول الله محمد صلى الله
عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. May Allah سبحانه وتعالى bless us in this blessing days and nights of Muharram al-Haram and give us strength and tawfiq to understand true message of Imam Hussein and act accordingly inshallah. But Muhammad wali Muhammad salawat. A few ahkam tonight inshallah. I'm going to talk about the adabul masjid. There's certain rules and certain ahkam for the sanctity of the masjid and the place which is dedicated for the ibadat and worship to Allah subhanahu wa ta'ala. Although this is not so called masjid because masjid has a different sanctity because of the waqf. But since we gather here according to all the ulama, all the points of the ihtiram or sanctity which you have for the masjid, you should look after the Imam Barga or Islamic center or the place which is dedicated for the masjid like this. That can apply for this also. Okay, please recite a salawat. So with your louder salawat, you can invite sisters also to listen inshallah. Please recite a salawat. Inshallah, one of the points for the masjid is inshallah it should be disciplined, the masjid. For that we need two brave, mashallah, women inshallah. And I know that it's a lot of women there inshallah, they can take care of the disciplines here inshallah. Yeah, so the first the first rule or adab for the masjid is once you want to enter to the masjid, it's mustahab to enter with your right feet. It's mustahab. And according to hadith, the one who enters to the masjid with his right or her right feet, Allah subhanahu wa ta'ala will raise him on the judgment day with Hazrat Ibrahim alayhi salam. So this is very important that those who want to enter inshallah, they should enter the masjid with the right feet. And also one of the mustahabbat of masjid is
they should enter to the masjid with wuzu. Obviously, if because of the distance and sometimes people they come directly from the job or other, you know, like situations. So for them, it's good. Once they enter the masjid, the first thing they should do is they should go and they should have a wuzu. So being all the time in masjid with the wuzu is one of the mustahabbat of the masjid. And also cleanliness in masjids, because there is no owner for the masjid but Allah subhanahu wa ta'ala. Although there is a system, board and this and that, none of them are the owner. And although like Salahati is a president, but tomorrow if he goes, he has no claim on masjid whatsoever, or like other people. So anyhow, there is no owner for the masjid. So owner is Allah subhanahu wa ta'ala. Because you are Abdullah, servant to God, all of you are going to be owner of this place. So you should treat at least the way you treat in your homes. I mean, you see, when you say home, what does it mean? You should take care of your home from everything, from cleaning, from taking care of that, and you should have a sense of belonging that this is, you know, our, and so on and so forth. So in that case, if someone make najis, it's obligatory to the first one who is witness of that, and he should go, or she should go and take care of that. So all the cleanliness and taking care of the masjids, because of the sanctity, because of the ihram, because of the taqaddus, it's wajib and obligatory for all of us to take care of that. The third point for the masajid and Imam Barga is, once you enter here, there is no upper and lower. From 1 year old or one day baby to all the way 100 plus, everyone they should be treated equally. There is no upper grade or lower grade or something like that. And also one of the mustahabbat here is, once you see each other, you have to greet them with the best greeting. Nisam, what is the best greeting? Alaykum as-salam wa rahmatullah. Thank you. Salamun alaykum, alaykum as-salam. This beautiful tradition of salamun alaykum is very important. We should not just greet for those whom we know. No. Once someone here, regardless of the age or the gender, or he or she is coming from Afghanistan, Iraq, India, Pakistan, or any other backgrounds, the minimum thing is Salaamu Alaikum. It's beautiful. So even Imam Hussain al-Islam has a beautiful hadith, As-Salaam Qabla al-Kalam. Before you begin with any talk, the first talk should be Salaamu Alaikum. And the alaykum as-salam wa rahmatullah, obviously it's better than the salam, should be the answer of salam is better than. So that's first. And also one of the beautiful, ihtiram of the masjid is, we should greet each other and ask them, salam alaykum, where are you from, how are you? So should not, anyone should not feel a strange here. Once they come here, you know, especially among the sister, I heard a lot that newcomers, when they come here, they feel that they're a stranger or no one is around them. And also sometimes among the brothers. I know one of the brother, he converted, and he said, for the first couple of months, I just felt left out. No one is approaching me and saying salam, those type of things. It's kind of something a shame for us, because we are blind to Maktab Ahlul Bayt. Look at the akhlaq of the Prophet, how he used to greet each other, and he used to, you know, say salam. And one of the brotherhood contract or akd-e-uquwwat is meant for that. So everyone should feel a brother and sister once they enter in this. And one of the points here is, من دخله آمنا. Whoever enters to the masjids, the sanctity of the masjids, the place of Imam Hussein, we have a flag of Imam Hussein, we have the Matam, Majalis, Aza, everyone should feel safe and secure and in peace. No one should feel, oh, I was something, someone is looking to me like that, or someone harassing me, those type of things. We should make this place full of tranquility, peace, and comfort to live. So why? Because once you are in home or somewhere else, it's kind of sometimes you have some grief. Once you are here, you are in the presence of 14 Masumeen and Allah subhanahu wa ta'ala, and you should feel safe, peace, and comfortable to talk, to, you know, like, have a best moment here. And likewise, according to hadith, if we backbite, or if we have some sort of other ghibat, tuhmat, or, you know, the slander, or those type of things, or rumor, or other things, outside of the masjid, you get one guna, or sin from Allah subhanahu wa ta'ala. If you do it same in masjid, you're going to get 70 times from Allah subhanahu wa ta'ala. It's going to add to 70. Why? Because I'm not only engaging in ghibat or tuhmat, indeed, I'm committing this shameful sin before I met Har, Imam al-Zaman, and Allah subhanahu wa ta'ala. For that, we should be very careful. At least this place or here, we should practice the best so we can, teach our children. We can convey this beautiful message to our children and future generation. So these are the couple of beautiful points, inshallah. Yeah, as our brother mentioned, the purpose of this place is to have a best environment. For that, I should start from myself, that I came with my family, with my children. Where are those? What are they doing? So I should go after. Especially in during the prayer, during the dua time, and the speeches. But after the speeches, if someone wants to sit and chit-chat and want to have some, private time, and they want to talk, and they want to greet each other, they want to talk with their friends, it's okay, absolutely, because, one of the benefits of coming to masjid is that, they can get that. But please, during the prayer, during the dua, and speeches, these are the best moments, and we should facilitate this place for all, inshallah, bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. What is the boundary of the masjid? Boundary of the masjid, the place on which you recite the Sirah Waqf. Since we did not recite it here, there is no boundary here. However, the whole area which is dedicated for the dua, siyarat, majalis, that can be considered, meaning from the entrance all the way, all the places is going to consider as the boundary of the sanctity and ihtiram and taqaddus, and we should keep that. Yes. Yes, inshallah. Including kitchen. Yeah, mashallah. Yes, go ahead. So that's we have to announce some brother Ali Jal, you have to announce there is a seventh program going in. Good brother, mashallah. Yeah. Good. Yeah. Observation of the proper hijab for man and woman. Please, brothers and sisters, listen. Here, because we want to keep this place as a presentable an example for a best Islamic environment. So hijab for both brothers and sisters. What is the hijab of the brothers is? lower their gaze. That's very important. So we should practice here, and also for the sisters, obviously, to cover their head and to dress properly. So at least here, why? Because we want to have example for our future generation, to our children, that there is a sanctity, there is an ihram and taqaddus of this masjid, and we should. And we should keep, even for example, there is a curtain in between the sisters and brothers. In the time prayer is going, in the time adhan will call, and in the time of the speech, is good to cover their head. Why? Because the adhan in Quran and the recitation of Quran, and that's the mustahab to, dress properly. Okay. Any other question? MashaAllah. Bar Muhammad wa Ali Muhammad salawat.
Assalamu alaikum, brothers and sisters. A couple of reminders. We have a second winter camp that's coming up from February 26th to the 28th, and the sign-ups are going on right now. There is a form on the website. If you're interested in that, you can sign up from our website. Also, Sabah Academy, Brother Muhammad Rakhshandar made presentations during the first 10 or 12 days of Muharram also. And you see there's a lot of signs posted out in the lobby. We have families that are registering for their kids already. And inshallah, next September, which is the school year starting next year, we will have the Salah Academy operational over here. And there's information provided out in the lobby every Thursday through Saturday, 7:30 to 9. There's a booth in the lobby. You can get more information from that. And also on our website, if you would like more information on that, you can get some more information. And this again, just a reminder for kids from preschool up to third grade next year, inshallah. And then as we go along, we'll add classes. So please come forward and support that academy. Also, we have the health clinic that is open third Thursday of every month. There's a sign-up sheet posted out. The health clinic is held in the library, which is right across the hallway from this hall. There's a sign-up sheet posted, so if you would like to get consultation from the doctors, you can sign up your name over there, and they will call you and they will set up an appointment with you. Also, there's a food drive going on, which is organized by the Sabah Youth. The last day for that is January 22nd. There's some barrels or bins that are placed in the lobby. So if you would like, please bring any non-perishable food items that you would like to donate, which will go to a worthy cause, to feed the needy, inshallah. And lastly, I would like to thank the ulama that have visited us this week. For Urdu, we have Maulana Nafis Haider Taqawi. For English, we've had Maulana Salim Yusuf Ali. For Arabic, Maulana Sheikh Ibrahim. And for Farsi, our own Maulana Nabi Raza Abidi. Please recite aloud the salawat, so may Allah bless them and increase their tawfiqat. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. We will continue the programs next week. We will have three parallel programs, Urdu, Farsi, and English. For Urdu, we will have Maulana Maher Hussain, that's coming in. And for Farsi,
next week.
And next week, we will have, for Farsi, we have Mr. Safar Wadi, that's coming in, Safar Wadi. And for English, we have Maulana Jafar Mahibullah. So next week, Thursday to Saturday, we will not have Arabic programs. We'll have three parallel programs. Tonight, we will have four parallel programs. Urdu will be here, English next door, Farsi, and Arabic, inshallah. So now we will break up into the different programs, and the speakers will continue in the respective halls. Salawat wa Muhammad wa ala Muhammad.
خید عابد بیمار مددگار کیا قیامت ہے, نہیں ہے کوئی مددگار کیا قیامت ہے, ہے دست و پائے مبارک میں بھاری زنجیرے, ہے دست و پائے مبارک میں بھاری زنجیرے, گلے میں طوف گرابار کیا قیامت ہے, گلے میں طوف گرابار کیا قیامت ہے, وہ طوف ایسا کے گردن سے خون بہتا ہے, وہ طوف ایسا کے گردن سے خون بہتا ہے, اور اس پہ کوڑوں کی بوچار کیا قیامت ہے, اور اس پہ کوڑوں کی بوچار کیا قیامت ہے, بٹھا کے اونٹوں پہ سیدانیوں کو بے پردہ, پھرائے کونچا بازار کیا قیامت ہے, پھرائے کونچا بازار کیا قیامت ہے, پڑے ہیں لاش عزیزوں کے گرم ریتی پر, ہے قید وارث غم خوار کیا قیامت ہے, سکینہ قید میں بابا کو جب بھی روتی ہے, سکینہ قید میں بابا کو جب بھی روتی ہے, نہیں گھرکتے ہیں ہر بار کیا قیامت ہے, نہیں گھرکتے ہیں ہر بار کیا قیامت ہے, یزید بیٹھا ہے ترتے تلا پہ مظہر, یزید بیٹھا ہے ترتے تلا پہ مظہر, دے بیمار کیا سیامت ہے کھڑے ہیں آب دے بیمار کیا سیامت ہے ہے فید آب دے بیمار کیا سیامت ہے نہیں ہے کوئی مددگار کیا سیامت ہے ہوتا ہے بپا بے قصو ناچار کا ماتم مظلوم کا چوتھے سے ابرار کا ماتم شبیر کے ماتم میں گرفتار کا ماتم بیمار جفا آب بیمار جفا آب دے بیمار کا ماتم بے جرم لب مرگ ہے وہ زہر جفا سے تا شام ستم سہ گیا تا شام ستم سہ گیا جو صبر و رضا سے قیدی رہا دربار شخی میں بھی جو بے پر تنہا نہیں ہم راہ تھی نامو سے پیمبر کیا غم تھا یہ پوچھو دل سجاد سے بڑھ کر ناقابل برداشت تھا ناقابل برداشت تھا پر سہ گئے سر پوچھا جو کہاں سخت مصیبت رہی مولا تکرار سے اچھا تکرار سے اچھا کہا تھا ہم کسی کیا جرم تھا کرتے تھے بہتر کا جو ماتم صغرا کا علم زینب دلگیر کا ماتم کاٹے کی طرح سوکھ گئے تھے سہے اکرم کرتے تھے عبادت میں بس کرتے تھے عبادت میں بسر روتے تھے پیسہ شبیر کو رونا بھی بھلا کوئی خطا ہے سامنے کیوں زہر سامنے کیوں زہر شہدی کو دیا ہے رہ رہ کے تڑپتے ہیں صحب کسبے پر نیلا ہوا جاتا ہے تنے سید مزتر بے چینی سے سرور کی یہی ہوتا ہے ظاہر رگ رگ میں چباتا ہے رگ رگ میں چباتا ہے کوئی جیسے کہ نہ کیا زہر تھا تین شب و روز بیتاب رو دیتے ہیں جب پینے کو رو دیتے ہیں جب پینے کو لاتا ہے کوئی ہے پیاس کی شدت پر نہیں پیتے ہیں پانی بھولی نہیں شبیر کی وہ تشنا دہانی یاد آتی ہے وہ شمر کے خنجر کی روانی رو پڑتا ہے بے ساختہ رو پڑتا ہے بے ساختہ مقتول کا جانی وہ پیاس میں ششماہ کا جان اپنی گوانا بولا شہ اصغر بولا شہ اصغر لیے شبیر گانا ہے کرب بلا پیشے نظر نظر کا عالم کیا گزرے گی مظلوم کا اللہ ہے عالم اولاد کو کرتے ہیں وصیت سہے اکرم پر عشق مسلسل نہیں پر عشق مسلسل نہیں رکتے ہیں وہ یہ غم بے سر شہے بے پر کی نشانی جس کو نہ ملا ذبح کے جس کو نہ ملا ذبح کے ہنگامے بھائی روتے ہوئے شبیر کو شہ ہوتے ہیں رخصت ہے باخر سی جا سے کچھ راز مشیت فرزند بسد ضبط ہے سب حاضر خدمت سب بیٹیاں دل تھام سب بیٹیاں دل تھام کے بیٹھی ہیں بہر ہے فکر یہ انجام ہے کیا زہر ستم کا دم رکنے لگا سینے دم رکنے لگا سینے میں سلطان اتنے میں فاقہ جو ملا موت کا ایک بار ہوش آ گیا فرمانے لگے عابد بیمار آئے ہیں حسن اور علی او احمد و مختار بابا بھی میرے بابا بھی بابا بھی میرے آ گئے ماتا میں گراتا ہے آخری تم سب سے ملاقات ہماری آئی ہے میرے لیے آئی ہے میرے لینے کو زہرا کی سواری کچھ دم کہوں میں مان خدا حافظ و ناصر اللہ نگہبان خدا حافظ و ناصر اے باخر قرآن خدا حافظ و ناصر ایمان کے سلطان ایمان کے سلطان خدا حافظ و ناصر اعلان کرو صبرو تحمل سے گزارا شیعوں کو سلام آخری شیعوں کو سلام آخری پہنچا جو ہمارا ہوتا ہے بابا بے قصو.
پر محمد والے ذرا آگے دے اپنی
رحم اللہ من قرأ الفاتحة. اس سے قبل کہ اپنی معروضات کو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں، آپ حضرات سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم اخور میر عالم علی، میر ارادت علی، مرزا عبد الجواد، حاجرہ بیگم، گوہر سلطان، میر زین العابدین، زین العابدین اور سید محمد جعفر صاحب اور اپنی اپنی اموات کے ساتھ میری اموات کی أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات الله عليه وسلم. عزیزوں، انسان کی حقیقت ایک اذان اور ایک نماز کے درمیان کے حصے کے اور اس زمانے کو کہتے ہیں. جب اس دنیا میں انسان آئے تو اس کے کان میں ایک اذان دی جائے، وہ اذان اس نماز کی ہے کہ جب اس دنیا سے جاؤ گے تو اس کی نماز ہوگی. اس انسان کو انفارم کیا گیا انا للہ و انا الیہ راجعون. ماشاءاللہ مومنین کو جو یہ آیت یاد ہوئی ہے اس کے حافظے کے لیے, اس کو حفظ کرنے کے لیے کئی مومنوں کو جان دینی پڑی, کیونکہ جب کسی کی اطلاع ملتی ہے تبھی ہم پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ تو بہرحال بڑا ڈر لگتا ہے کہ اس آیت کو پڑھا جائے, جبکہ یہ کلمات استرجاع, یہ آیت استرجاع ہمارے زندگی کی پروگرام اور ہمارے ہدف کو بتا رہی ہے کہ انا للہ, ہم کہاں سے آئے ہیں اس کا جواب ہے, انسان کہاں سے آئے. انا للہ, ہم سب اللہ کی طرف سے آئے, اور جانا کہاں ہے, وہ انا الیہ راجعون, اور اسی کی طرف جانا ہے. بس عزیزو اس آیت کے بیچ کے حصے کو ہی دین کہتے ہیں کہ انسان کہاں سے آیا ہے اور کہاں جائے گا یہ تو معلوم ہو گیا, لیکن اس آنے اور جانے کے درمیان اس کو کرنا کیا ہے, اس پروگرام کا نام دین ہے. اس آنے اور جانے کے درمیان نبیوں کے ذریعے, انبیاء کے ذریعے, ائمہ کے ذریعے, اولیاء کے ذریعے, علماء کے ذریعے یہ بات ہر انسان کو گوش گزار کی جاتی ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو, کہاں جانا, کرنا کیا ہے. اس کے اپنے پروگرامز ہیں. آخر دین ہے کیا؟ ایک پروگرام ہے, ایک اصول ہے, قانون ہے, لیکن اس کی ضرورت ہمیں کیوں ہے, اس کی ضرورت ہمیں کیوں ہے؟ تو سب سے پہلے تو ضرورت کیوں ہے سے پہلے سوال یہ ہوتا ہے کہ ضرورت کسے کہتے ہیں. ہماری نیڈس, ضرورت کی تین قسمیں ہوتی ہیں. ایک ضرورت کو عربی میں نیاز کہتے ہیں, انگلش میں نیڈس کہتے ہیں, فارسی میں نیاز کہتے ہیں, کہ ہماری دین کو جاننے کی ضرورت کے نیڈس کو پہلے جاننے کی ضرورت ہے کیا. ایک ہوتی ہے نیاز شخصی, ضرورت شخصی, پرسنل نیڈس, جو انسان کے خود کی ذات سے منسوب, کھانا, پہننا, کپڑا, یہ جو ہے انسان کی پرسنل نیڈس, اور پروردگار عالم نے اس کا بڑا خیال کیا ہے. ایک ضرورت ہوتی ہے ضرورت اجتماعی, اور اس ضرورت, اس نیاز, اس نیڈس کو اگر ڈیفائن کریں گے, ڈیفینیشن اس کی دیں گے, یا اس کو آپ کو بتانا چاہیں گے, تو کہا جائے گا کہ اجتماع کی, ایک سوسائٹی کی, ایک کلچر کی, ایک سبھیتا کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا قانون بنایا جائے تاکہ سب اس کی رعایت کر کے زندگی بسر کریں. ایک لا ایسا بنایا جائے کہ جس کو سوشل لا کہتے ہیں, کہ ایک دوسرے کی, کیونکہ ہر انسان کی آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں دوسرے کی آزادی شروع ہوتی ہے. یہ دوسرے قسم کی ہماری نیڈس. اور اجتماعی ضرورت اور کسے کہتے ہیں؟ اجتماعی ضرورت میں قانون آ گیا, اور اس کے علاوہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ صحیح ہے, شاید کچھ اسٹارٹ نہیں ہے. بہرحال مقررات, قانون اور رہبر, کہ کوئی ہو جو اس سماج کو کسی راستے پر لے جائے, رہبر کی بڑی سخت ضرورت ہے. بہرحال رہبر کی ضرورت ہے تاکہ وہ بتا سکے کہ آپ کو کرنا کیا ہے. اگر کئی رہبر ہو جائیں, کئی رہنما ہو جائیں, تو سب سے پہلے تو مسئلہ یہی کھڑا ہو جائے کہ بھئی مانے کس کی. تو بہرحال اس کو اسلام نے بہت اچھی طرح سے اس کے قوانین پیش کیے ہیں کہ رہبر کی کیا ڈیفینیشن ہوتی ہے, رہبر کون ہوتا ہے. رہبر اس کو کہتے ہیں جو قوم کو بچا کے لے جائے, جو قوم کو سنبھال کے لے جائے. دعوے تو سب کر سکتے ہیں لیکن اس کی دلیل دینا مشکل ہے. ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں, نبی ہونے کا دعویٰ کیا. اس کو بادشاہ کے پاس پکڑ کے لے گیا کہ دیکھیے آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ایک نبی کی زندگی میں بادشاہ بنے ہوئے. تو بادشاہ نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں نبی ہوں. کہا نبی کے پاس تو معجزے ہوتے ہیں, تمہارے پاس کیا ہے؟ بولا تم جو کہو گے میں وہ کر کے دکھا دوں گا. بادشاہ نے کہا مجھے خربوزہ بنا کے دکھاؤ. اس نے کہا میں بنا دوں گا. بولا بناؤ. بولا نہیں مجھے 3 دن کی مہلت دو. بادشاہ نے کہا کہ تم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, معجزہ تو اسے کہتے ہیں کہ یہیں کھڑے کھڑے بناؤ. تو کہا میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, خدائی کا دعویٰ نہیں کیا ہے. میں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور خدائی کا دعویٰ نہیں کیا ہے, اور تم میرے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہو. وہ خدا وہ تو خود 3 مہینے لیتا بنانے میں. خربوزے کی فصل 3 مہینے میں تیار ہوتی ہے. کہا خدا تو 3 مہینے میں 3 مہینے کا ٹائم لیتا اور تم مجھے 3 دن بھی نہیں دے رہے ہو. تو بعض اوقات ان کے حرفا ان کے ہر لفظوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ دعوے کرنا اور بات ہے اور دلیل کا ہونا اور بات. بہت سے لوگ ہوتے ہیں. اب ہمارے سماج میں بھی یہی مصیبت آتی ہے کہ مثلاً بےچارا کوئی رہبر بن جائے تو اس سے اتنے سوال کرتے ہیں. اگر کوئی رہنما بن جائے, بےچارا کوئی 2 رکعت نماز پڑھانے کا پیش نماز بن جائے, تو ایک مسئلے کو 50 طریقے سے معلوم کیا جاتا ہے. اور جب تک ان کی مرضی کا مسئلہ نہ بتا دیا جائے تب تک وہ چین نہیں دیتے. ایک مولانا تھے جہاں پہ وہ رہا کرتے تھے, بہرحال وہاں ایک چائے بنانے والا بھی ہوتا تھا, آپ دارچی کہتے ہیں فارسی میں. تو مولانا تبلیغی نظام کے لیے باہر جا رہے تھے. تو کہنے کہ سرکار میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. انہوں نے کہا بھائی میں تو کام سے جا رہا ہوں, تم کیا کرو گے؟ بولا میں بھی آپ کے ساتھ کام کروں گا. انہوں نے کہا بھائی کام بڑا فرق کرتا ہے, میرا کام ہے لوگوں کو مسئلے بتاؤں گا, تم کیا کرو گے؟ کہا میں ڈھسلے بتاؤں گا. اس نے کہا یہ ڈھسلے کیا ہوتے ہیں؟ کہا سرکار لے کے چلو وہیں پتہ چلے گا یہ ڈھسلے کیا ہوتے ہیں. چلو آپ ضرورت مند ہے چلیے میرے ساتھ. چلیے لے آئے بےچارے, تبلیغ کرنے گئے, لوگوں کو وجود خدا سے آشنا کرا رہے تھے, فلسفہ بیان کر دیا, منطق بیان کر دی, تمام کا تمام علم بکھیر کے رکھ دیا. لوگوں نے کہا مولانا پڑھے لکھے تو بہت ہو لیکن سمجھ میں نہیں آیا خدا کی خدائی کہاں ہے, خدا کی خدائی کہاں ہے, یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آیا. اس نے کہا سرکار یہ مسئلے نہیں ہیں, یہ ڈھسلے ہوتے ہیں, آئیے ادھر میں سمجھاتا ہوں 2 منٹ میں. نے کہا تم کیسے سمجھاؤ گے؟ لوگوں سے کہا کہ آپ کے خدا کی خدائی سمجھ میں نہیں آئی اتنی تقریر سننے کے بعد؟ کہا نہیں آئی. کہا سمندر دیکھیں؟ کہا دیکھیں. کہا اتنے گہرے گڈھے کہ آپ کے ابا نے کھودے؟ اس نے کہا یہ بات تو صحیح کرے اتنی بڑی کھدائی. کہا اتنی بڑی کھدائی تو خدا کی کھدائی ہو سکتی ہے. تھوڑا لفظوں کو اتنی بڑی کھدائی تو صرف کہا آج سمجھ میں آیا کہ اتنی بڑی کھدائی یہ خدا کی کھدائی ہے. کہا اور آگے سمجھاؤں علمی مسئلہ؟ بولے سمجھائیے. کہا اس کی مٹی کہاں گئی؟ کہا یہ تو سمجھ میں نہیں آیا, اتنے گہرے گڈھے کھدے تو بہرحال 2-4 محلوں کو دب جانا چاہیے تھا. تو کہا کہ پہاڑ دیکھے ہیں؟ کہا. بولا یہی تو وہ مٹی ہے جو اس میں سے نکلی. کہا صاحب یہ بڑا پڑھا لکھا آدمی لائیں اپنے ساتھ, سلوات پڑھے محمد. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب تک تو ایک معاشرے کو رہبر کی ضرورت ہے. پرسنل نیڈس اور سوشل نیڈس یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں, لیکن ان سب سے اٹھ کر ایک نیاز عالی ہے کہ جو انسان کی حقیقی ضرورت ہے, کہ جس کے لیے انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ تم اس کی معرفت حاصل کرو اور اس معرفت کے ساتھ اپنے آپ کو صحیح مقام پر پہنچا لو. اب انسان یہ چاہتا ہے کیونکہ انسان نے بڑے کام کیے ہیں, جو اللہ کے کام ہیں وہ تو خود اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں اور جو اپنے کام ہیں وہ اللہ کے حوالے کر دیے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں آج کل جو پرابلمس کریٹ ہو رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ جو اللہ کو طے کرنا چاہیے وہ تو بندہ طے کر رہا ہے, اور جو بندے کو کام کرنا چاہیے اس کو اللہ پہ چھوڑ دیا کہ خدایا میں کچھ نہیں جانتا. تو بہرحال ضرورت یہ ہے کہ انسان وہ چیزے سیکھنے کی کوشش کرے جو اس کی حقیقی ضرورت ہے. اب انسان نے چاہا کہ جو نیاز عالی ہے, ضرورت عالی ہے, جو اس دنیا سے اٹھ کے ہے اور اس کا تعلق جسم سے کم روح سے زیادہ ہے, روحی نظام کے ذریعے یہ چیز سیکھی جا سکتی ہیں. اب انسان جو ہے اللہ کو ان چیزوں سے پہچاننے نکل گیا کہ جو اس کو دنیا میں استعمال کرنے کے لیے دی تھی. انسان کو جو قوتیں دی گئی ہیں, ہوا سے پنجگانا, قوت سامعہ, قوت ذائقہ, قوت باصرہ, بہرحال شارٹ کر کے بتایا جائے کہ ذائقہ آدمی کو دیا کہ وہ پہچان سکے کہ یہ چیز میٹھی ہے یا کڑوی ہے. ذائقے کے لیے زبان سے چکھتا ہے, کسی چیز کو دیکھ کے آنکھوں کو قوت باصرہ اس کو دی گئی, قوت سامعہ اس کو سننے کی طاقت دی گئی جس کے ذریعے سے وہ سنے اور اس کا ریفلیکٹ کرے, جواب دے. قوت سامعہ دی گئی اس کو, سونگھ کے پتہ لگائے کہ اس میں اسمیل کیا ہے. اب انسان قوت لامسہ, ہاتھ لگا کے بتایا کہ یہ سافٹ ہے یا ہارڈ ہے. انسان نے سوچا کہ اس ہوا سے پنجگانے سے اللہ کو پہچانا جائے. یہ دیے تھے خود کی شناخت کے لیے, لیکن وہ نکل گیا اللہ کی شناخت کے لیے اور اس نے چاہا کہ اللہ کو ان آنکھوں سے دیکھا جائے, اللہ کو ان کانوں سے سنا جائے, اللہ کو اس ناک کے ذریعے سے سونگا جائے. وہ سمجھ رہا تھا کہ ہوا سے پنجگانا خدا کے کام. عزیزو, انسان بیمار ہوتا ہے, بیمار ہوتا ہے, اس کو کھانے کو دیتے تو کہتے ہیں آج آپ نے کڑوا بنایا ہے کھانا. ارے نہیں, سب گھر والوں نے کھایا ہے, کھانا صحیح ہے. کہا نہیں نہیں, میں کوئی دیوانہ نہیں ہوں, یہ کھانا کڑوا ہے. تو سب یہ کہتے ہیں کہ بخار کا غلبہ ہے, لہذا اس کا قوت ذائقہ کام نہیں کر رہی, اس کی غلط رپورٹنگ آ رہی ہے. زبان ذرا سا بخار ہوا اور انسان کے ذائقے کی یہ جو قوت ہے وہ ختم, یا ختم بھی ہے تو اس کی رپورٹنگ غلط, رپورٹنگ اس کی غلط. انسان چاہتا ہے آنکھوں کے ذریعے اللہ کو دیکھے اور پہچانے اور اس کی معرفت حاصل کرے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو فلم سینماؤں میں جو مووی چلائی جاتی ہے تو یہ کوئی چلتی پھرتی فلم نہیں ہوتی ہے, بلکہ چھوٹے چھوٹے اسٹل فوٹوگرافس ہوتے ہیں کہ جس کو ایک اسپیڈ سے چلایا جاتا ہے تو آج آنکھوں کو دھوکہ دینے کے لیے, اور وہ رکی ہوئی تصویریں چلتی پھرتی نظر آتی. ایک ذرا سی اسپیڈ بڑھا دی جائے تو ہماری آنکھیں صحیح رپورٹ نہ کریں, ہمیں رکی ہوئی چیز چلتی پھرتی دیکھنے لگے. تو اس کے ذریعے انسان نکلا ہے اللہ کو پہچاننے, جو ناممکن ہے. اللہ کوئی مادہ نہیں ہے کہ جس کو انسان جو ہے لن ترانی یا موسیٰ, موسیٰ ان سے کہہ رہے تم ہمیں کبھی اور کبھی نہیں دیکھ سکتے, نہ ابھی دیکھ سکتے نہ قیامت میں دیکھ سکتے. خدا دیکھنے والی شے نہیں ہے, بلکہ پروردگار عالم نے ہمارے لیے کچھ کرائیٹیریا رکھے کہ تم صرف کس حدوں تک آؤ, اور ان حدود تک آؤ. اگر تمہیں دیکھنا ہے کہ اللہ کا ہاتھ کیسے کام کرتا ہے تو ید اللہ کو دیکھو, اللہ کی آنکھ کس طرح سے لوگوں کو دیکھتی ہے تو عین اللہ کو دیکھو, اللہ کی زبان کس طرح سے کلام کرتی ہے تو لسان اللہ کو دیکھو. یہ تمام کے تمام وہ, تاکہ انسان کو یہ سمجھ میں آ سکے کہ اگر اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے, اس کے حدود ہیں, اس کو ہم نہیں دیکھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہر چیز کا ایک ظرف ہوتا ہے, ہمارے ظرف عقل میں وہ نہیں آ سکتا, ہمارے حدود اس تک نہیں پہنچ سکتے. جب آدمی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بہت سی باتوں کو کہا جاتا ہے تو اب سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب ان کی بات 1400 سال بعد سمجھ میں آ رہی ہے تو ان کی ذات انسان کو کیسے سمجھ میں آ سکتی. یہ صرف اور صرف اہل بیت اطہار علیہ السلام کو سمجھانے کے لیے انہوں نے خاکی لباس پہنا اور ہمیں پروردگار عالم. تو دین اور ضرورت دین کو پورا کرنے کے لیے انسان کی ضرورت عالی پر کام کرنا ہوگا, لیکن انسان اپنی پرسنل نیڈز میں لگ گیا, ٹھیک ہے اس کو انسان پورا کرے, لیکن کس کے ذریعے کرے, انسان کس کے حساب سے چلے, کس قانون پہ چلے, تاکہ اپنی اس نیاز عالی کو پہلے قانون میں اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے انسان اپنے راستے پر چلے. انسان کا اپنا راستہ کیا ہے, بہت جلدی بھٹک جاتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ انا ہدیناہ سبیلا اما شاکرم و اما کفورا, کہ ہم نے انسان کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے, اب یہ اس کے اختیار میں ہے کہ وہ کفر کی منزل اختیار کرے یا شکر کی منزل اختیار کرے, وہ اچھے راستے پر جائے یا برے راستے پر جائے. دو چیزیں میں کہہ رہا ہوں, یہ دو چیزوں کا بڑا کمبینیشن ہے. ہم پہ بھی یہ الزامات ہیں کہ دیکھیے رسول کی حدیثیں جو صحابیوں سے ملتی ہے اس کو تو آپ لیتے نہیں ہو, اور اہل بیت سے ملتی ہے تو اس کو لے لیتے ہو. کیا اس حدیث میں اور اس حدیث میں فرق ہے؟ وہ بھی عربی میں بیان ہوئی ہے, یہ بھی عربی میں بیان ہوئی ہے, اس میں بھی رسول نے بیان فرمایا, اس میں بھی قال رسول اللہ کا ہے. آخر مسئلہ کیا ہے؟ عزیز اب تو خیر ترقی ہو گئی ہے, لیکن پہلے جب ترقی نہیں ہوئی تھی تو شروع شروع میں ٹیپ ریکارڈ چلے تھے. تو جب ہم ٹیپ ریکارڈ کے لیے کیسٹ بناتے تھے تو ایک ٹیپ چلا دیتے تھے, دوسرا اس کے سامنے رکھ کے ریکارڈنگ کرتے تھے, کرتے تھے نہیں کرتے تھے, اور اس کے بعد ایک انگلی ہونٹوں پہ رہتی تھی, کوئی گھر کا آدمی بولتا کہ خاموش ریکارڈنگ چل رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس ریکارڈنگ میں خطرہ یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی بیچ میں بولے گا تو وہ بھی ٹیپ ہو جائے گی. جب ترقی ہوئی تو ایک انٹرنل ریکارڈنگ شروع ہوئی, اب اس میں آپ کوئی بھی بول لو, چاہے کوا بولے, چاہے چڑیا بولے, چاہے بلی بولے, چاہے ابو ہریرہ بولے, چاہے ابن عثور بولے, جو بھی بولے بولتے رہے, انٹرنل ریکارڈنگ میں کوئی فرق پڑنے والا. ہمیں اب وہ دونوں کیسٹیں یہاں مارکیٹ میں آئے تو عقل کا تقاضا کیا کہتا, کون سی کیسٹ لی جائے, وہ والی کہ جس میں ہمارے پروگرام کے ساتھ ساتھ بلی کی بھی آواز آ رہی ہے, کسی نے اسکوٹر اسٹارٹ کیا اس کی بھی آواز آ رہی ہے, کسی نے جو ہے اپنی بات چیخ کے کی تو وہ بھی آواز آ رہی ہے, تو کہیں گے میاں مزہ نہیں آ رہا اس ریکارڈنگ میں. تو جب جس چیز میں مزہ نہیں آ رہا تو اس کو خریدا کیوں جائے. اب انٹرنل ریکارڈنگ کون سی ہے؟ انٹرنل ریکارڈنگ نبی کہہ رہے ہیں کہ علی میں نے تمہیں اس طرح سے علم دیا ہے جس طرح طائر اپنے بچے کو دانا دیتا ہے. اس ریکارڈنگ کو انٹرنل ریکارڈنگ کہا جاتا ہے. کہ رسول نے یہ نہیں کہا کہ اس طرح سے میں نے تمہیں علم دیا ہے جس طرح گائے اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے, کیونکہ دودھ کے پروسیس ہوتے ہوتے گھاس بدل جاتی ہے. جو گھاس گائے نے کھائی تھی وہ دودھ کے پروسیس تک بدل جاتی ہے, تبدیلیاں آ جاتی ہیں. نبی نے کہا کہ میں پرندے کی مثال دیتا ہوں کہ جیسا اللہ سے میں نے لیا ویسا کا ویسا تمہیں دیا. تو اس انٹرنل ریکارڈنگ میں جو سلسلہ الذہب حدیثیں ہمارے پاس ہیں, جو ائمہ اطہار علیہ السلام سے ہمارے پاس مل رہی ہیں, تو ان حدیثوں کو ماننا ہماری عقلی ذمہ داری ہے. شریعت پہ بھی نہ چلیں تو عقلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم انٹرنل ریکارڈنگ کو, آپ دیکھیں پوری دنیا میں ہم عقل کی بات کرتے ہیں تو عقل انسان کیوں نہیں مانتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ آخرت نہیں, آخرت نہیں, یہ سب اعمال جو کیے جا رہے ہیں آپ کے بیکار ہیں, آپ جو چل رہے ہیں جمعے میں آ رہے ہیں دعائیں کمیل پڑھ رہے ہیں یہ کر رہے ہیں, یہ سب آخرت ہے نہیں تو کام کس ہیں؟ تو مان لیا جائے 99% کے یہ کام نہیں آئیں گے, لیکن 1% یہ بھی مان لیا جائے کہ اگر آخرت ہوئی تو 99% یہ مان لیا جائے کہ آخرت نہیں, 1% مان لیا جائے آخرت ہے. تو پتا چلا کہ اگر 99% میں آخرت نہیں ہے جب تو جیسے آپ ہیں ویسے ہم ہیں, لیکن اگر 1% میں مان لیا آخرت ہے تو ہمارا تو کام بن جائے گا اس دعا کو ملتے, اس نماز سے, اس جمعے سے. آپ کا کیا ہوگا, آپ کے پاس کیا ہوگا جو ہمیں آپ سمجھانے کے لیے آئے ہیں؟ تو بہت سے لوگ جو ہیں ہم آپ کی رہبری, ہم آپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمیں اللہ نے نور کے وہ مینارے دیے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ یہ ایسے ہیں کہ یہ کبھی تمہیں گمراہ ہونے نہیں دیں گے. اب الزام یہ ہو گیا کہ یہ تو بے جان ہے, یہ تمہاری کیا رہنمائی کریں گے؟ بے جان چیزیں کسی کی رہنمائی نہیں کیا کرتی. کیسے نہیں کیا کرتی؟ آپ لوجک پڑھ کے دیکھیے, لوجک کا ایک قانون ہے, اس قانون میں ہے کہ بے جان چیزیں ہماری ہدایت کرتی ہیں. کیسے؟ عقود, خطوط, نصوب, ایک لا ہے. اب میں آپ کو تھوڑا اور آسان کر کے بتائیں کہ عقود یعنی گراں باندھنا. پہلے عورتیں اپنے پلو میں گراں باندھ لیتی تھی کسی کام کے یاد کر کے کہ اس کام کے لیے, جیسے ہی وہ گراں ہاتھ میں آتی تو وہ تو بے زبان گراں ہے, وہ کیا بولے گی, لیکن وہ ہاتھ میں آتی پورا ہسٹری کو سمجھاتی تھی کہ آپ نے کیا کام طے کیا تھا. کہتے ہیں یہ کانٹریکٹ, اسی کا ترجمہ شاید انگلش میں کانٹریکٹ ہوا ہے, عقد ہونا, کسی بات کو طے قرارداد پانا. ایک ہوتا ہے نصوب, آپ ہمالیہ پروت پہ گئے, کہا میں سب سے پہلے آنے والا انسان ہوں, اب وہاں جا کے دیکھا تو وہاں سے کئی ملکوں کے جھنڈے لگے ہوئے تھے. کہا کہ یہ کیا انسان ہے, میں غلط ہوں, مجھ سے پہلے تو کئی ملکوں کے لوگ آ چکے ہیں, سویڈن کا آ چکا ہے, چین کا آ چکا ہے, یہاں کا آ چکا ہے, وہاں کا. سرکار آپ کو کیسے پتا یہاں پہ؟ یوں بولا یہ جو پرچم لگے ہوئے ہیں یہ تو بے جان ہے, یہ کیسے بتا رہے ہیں کہ میں پاکستان کا پرچم ہوں, میں ہندوستان کا پرچم ہوں, میں چین کا پرچم, یہ نہیں بتا رہے ہیں. کہا یہ عقل کے تقاضے کہ ہوا میں اڑ کے نہیں آ گئے, یہ کوئی لانے والا اس کو یہ لا کے لگا کے گیا ہے. تو یہ نصوب جو ہے ایک قانون ہے کہ بغیر بتائے یہ بے جان چیزیں انسان کو انڈیکیٹ کر رہی. اور آگے آ جائیے, ایک ہوتا ہے خطوط, خطوط یعنی لائننگس جو آج کل سٹی یوز کرتی ہے. عزیز بھائی ہمیں ایئرپورٹ سے لینے گئے, جب ہمیں لے کر آئے تو بڑے باتیں کرتے جا رہے ہیں, بول لیتے ہیں کبھی ٹرن ٹو رائٹ, ٹرن ٹو لیفٹ. میں نے کہا عزیز بھائی روڈ آپ نے بنایا ہے, آپ نے اس کا میپ آپ نے تیار کیا ہے. کہا نہیں بولا نا میں نے نہیں کیا, مجھ سے پہلے بن چکا ہے. تو کہا اس کا مطلب آپ کا کام ہے, آپ یہاں پہ گاڑی چلاتے ہیں جو روز؟ بولا نہیں بولا نا میرا کام یہ نہیں ہے, میں آپ کو لینا ہے. تو آپ کو کیسے معلوم کہ یہ ٹرن ادھر ہو جائے گا؟ مولوی صاحب کہنے کی بات نہیں ہے, آپ ذرا ادھر دیکھیے, رائٹ ہینڈ پہ سیٹی نے ایک بورڈ لگائے ہوئے, کیا ہے اس بورڈ پہ؟ اس پہ تو کچھ نہیں لکھ رہا, کہا اس پہ لکھا ہوا نہیں, ایک ایرو بنا ہوا ہے. کیا ایرو کیا کہہ رہا ہے؟ کہا ایرو کبھی دائیں مڑتا ہے, کبھی بائیں مڑتا ہے, کبھی کراس آ جاتا ہے, کبھی بچے بنے ہوئے آ جاتے ہیں, کبھی ایک ہارن بنا ہوا آ جاتا ہے, اس پہ کراس کا نشان لگ جاتا ہے. تو کہا کہ اگر اس پہ لکھا ہوتا تو پہلی بات تو دنیا کا ہر ڈرائیور پڑھا لکھا نہیں ہوتا, اور اگر پڑھا لکھا ہوتا بھی تو کیا گاڑی کو روک روک کے پڑھتا کہ کیا لکھ رہا ہے؟ صورت رفتار میں تو پڑھ نہیں سکتا. تو کہا کہ پھر یہ تیر ہمیں کیسے جگہ پہ پہنچا رہا ہے؟ کہا کہ ایک پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت نے اس پورے شہر کا جائزہ لیا, اور جائزہ لینے کے بعد انہوں نے یہ طے کیا کہ کتنے میٹر بعد کیا چیز آنی ہے, بائیں مڑنا ہے. اب تیر یہ دائیں مڑتا ہے تو اس روڈ کو دائیں مڑنا پڑتا ہے, بائیں مڑتا ہے تو بائیں. تو پتا چلا کہ بے جان اگر عقل کی بنیاد پہ اگر یہی بورڈ کو دیوانے لگا جائیں, یہی بورڈ کچھ سیٹی کے علاوہ پڑھے لکھوں کے علاوہ کچھ دیوانے لگا جائے تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہا جائے گا بھائیو ذرا سا کچھ غلطی سے کچھ بورڈ لگ گئے ہیں, آپ احتیاط سے چلیں. کہا جاتا ہے نہیں جاتا ہے؟ تو یہ بورڈ جو ہے اگر پڑھے لکھے لوگوں کی سوچی سمجھی جماعت جس نے اس کو طے کیا ہے کہ روڈ کا نقشہ کیا ہے, تو ان کی بنائے ہوئے تیر کے نشان پر چلنا ہمارے لیے کامیابی کی نشانی بن جائے, منزل پہ بننے کا سہارا مل جائے. تو عزیز و جس کو اللہ نے تیار کیا ہو, جو علم کل ہے, کائنات پہ بعد میں بنی ہے, آل محمد کا نور پہلے بنایا گیا ہے, یہ جانتے ہیں کہ یہ روڈ بھی ان کے سامنے بنے ہیں, یہ کائنات کا فرش بھی ان کے سامنے بچھا ہے, یہ درخت کے میوے بھی ان کی حکم سے اگتے ہیں, یہ تمام کائنات ان کے تصرف میں ہے. مولا کائنات سے پوچھا گیا تھا کہ مولا آپ جلدی جلدی آپ سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں, بڑی اچھی کیلکولیشن ہے. مولا نے پوچھا تیرے ہاتھوں میں انگلیاں کتنی ہیں؟ کہا مولا پانچ. کہا تم نے سوچا کیوں نہیں؟ کہا کہ سوچتا کیا, یہ تو سامنے کی بات ہے. کہا تیرے ہاتھ تیرے سامنے کی بات ہے, یہ کائنات علی کے سامنے کی بات. تو ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی ضرورت عالیہ کے لیے وہ کام انجام دیں کہ جس کے ذریعے ہم ایک صحیح رہنما اور صحیح رہبر کا انتخاب کر سکیں, کیونکہ انسان کی عقل حیران تھی کہ کس کو رہبر بنایا جائے. لہذا پروردگار عالم نے اس رہبری کے مسئلے کو انسانوں کے ہاتھ میں نہیں چھوڑا, بلکہ کہا کہ رہبر بھی اسی کو بنانے کا حق ہے کہ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے اور جس نے ان کو تعلیم دے کر بھیجا ہے. یہ وہی جانتے ہیں کیونکہ کائنات ان کے سامنے بنی ہے. کیونکہ جب مولا کائنات نے نہج البلاغہ خطبہ خلقت بیان فرمایا, ایک انگریز نے اس کو پڑھنے کے بعد کہا کہ جس نے یہ بات لکھی ہے یا تو انسان کو اس نے خود بنایا ہے یا جب انسان بن رہا تھا تو یہ بیٹھ کے دیکھ رہا تھا. خلقت بشر کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. آپ نہج البلاغہ کے اسرار کو پڑھ کے دیکھیں, اس کا نام بھی ہے نہج بلاغہ, نہج راستے کو کہتے ہیں اور بلاغہ کہتے ہیں بلاغت کو. عزیز و بلاغت بہت ٹیڑھی چیز ہے, ایک جملہ اگر ادھر کا ادھر ہو جائے تو بڑے لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. بلاغت ہمیں ایک علم پڑھا جاتا ہے تو اس میں ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ کون سی بات آپ کو کہاں کہنی ہے, ورنہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی کے بچے کی تعریف کریں کہ جناب آپ کا بچہ بڑا خوبصورت ہے جیسے کفن کا کپڑا, بڑا گورا چپتا ہے, بڑا پیارا ہے, بڑا جیسے کفن کا کپڑا. کہا مولوی صاحب رہنے دیجئے, مجھے تعریف نہیں چاہیے, للہ آپ ایسے جملے نہ بیان کیجیے. کیوں جناب, کیا ہو گیا؟ کفن کا کپڑا تو صاف ستھرا ہوتا ہے. کہا نہیں مولوی صاحب, مجھ بس رہنے دیجیے. کیوں؟ کیونکہ صحیح چیز کو غلط جگہ استعمال کر لیا. کفن بری چیز نہیں ہے, لیکن اگر انسان کو تشبیہ دی جائے کہ آپ کا بچہ تو شیر جیسا ہے, ایک انسان کو جانور کہا جا رہا لیکن وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں, وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بچے کو جانور کہا جا رہا ہے, لیکن کہہ رہے نہیں مولوی صاحب, میں اس کی حیوانیت کو نہیں دیکھ رہا ہوں بلکہ اس کی شجاعت کو دیکھ رہا ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ شجاعت جو ہے اگر کوئی اچھی صفت ہے تو اس کو انسان قبول کرتا ہے چاہے اس کو غلطی کہا جائے. یہ دنیا بھی جو ہے انسان مولا کائنات کو نہیں سمجھی, مولا کائنات کو نہیں سمجھی. مولانا روم نے اپنے کشکول میں لکھا ہے اس بات کو, کسان کے واقعے کو, ایک کسان تھا جو اندھیرے میں جاتا تھا اپنے کھیت میں اور اپنی گائے بیل کو اٹھا کے لے جاتا تھا کھیت پہ کھیتی کرنے کے لیے. ایک دن ہوا یہ کہ وہاں پہ شیر آیا اور اس کی گائے کو کھا گیا, اس کے بیل کو کھا گیا اور وہاں بیٹھ گیا آرام کرنے کے لیے. کسان اندھیرے میں اٹھا اور اس کی پونچھ پکڑ کے کہتا چل کھڑا ہو کھیت پہ جانا ہے. شیر نے دیکھا کہ بڑی جرات کر رہا ہے یہ انسان, کہا بڑی جرات کر رہا ہے. پھر اس نے اس کو ٹھوکر ماری کہ کھڑا کیوں نہیں ہوتا. شیر نے کہا کہ اس نے مجھے جہل کے اندھیرے میں دیکھا ہے, اگر یہ روشنی میں مجھے دیکھ لیتا تو اس کا کلیجہ پھٹ جاتا. عزیز و علی کے ساتھ گستاخی کرنے والے وہی ہیں جنہوں نے جہالت کے اندھیرے میں علی کو دیکھا. اگر علم کی روشنی میں علی کی ذات کو انسان دیکھ لے تو اس کا کلیجہ پھٹ جائے. علم کی روشنی میں اگر علی پہچان میں آ جائے تو انسان کا کلیجہ پھٹ جائے. بڑا اچھا شعر کسی نے کہا ہے کہ بتا رہی ہے یہ نقطہ ہماری قبر سلیم, علی کی تم میں جگہ ہے تو بس وہ ہے تعلیم. جب آپ تعلیم لکھیں گے تو تعلیم کا تے اور تعلیم کا میم تم اور بیچ میں علی. تعلیم جب لکھیں گے تو بتا رہی ہے یہ نقطہ ہماری قبر سلیم, علی کی تم میں جگہ ہے تو وہ بس وہ ہے تعلیم. تو علی کو جاننا ہے تو جہل کے اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتے علی کی ذات والا صفات. علی کی ذات والا صفات کو دیکھنے کے لیے انسان کو معرفت اور علم کے بڑے درجات اور کمالات چاہیے. کیوں؟ کیونکہ مولا کائنات کی بات انسان کو 1400 سال بعد سمجھ میں آ رہی ہے. آپ جا رہے ہیں راستے میں, ایک آدمی اپنے پہران بیچ رہا ہے, اس نے کہا کہ علی میرے 2 کرتے رہ گئے ہیں, یہ دونوں پہران خرید لو. مولانا نے کہا, مولا نے پوچھا کتنے کا ہے؟ کہا یہ 1 7 درہم کا ہے اور 1 10 درہم کا ہے. مولانا نے خرید کے 7 درہم والا خود رکھ لیا, 10 درہم والا قمبر کو دے دیا. قمبر غلام ہے, اس کو مہنگا والا دے دیا. اب مجھ جیسا بے وضاحت ہوتا تو جواب میں کہتا, ارے نہیں, چونکہ میں بڑا خیر ہوں, میں بڑا یہ ہوں, میں بڑا وہ ہوں, کیا یاد کرو گے کس رئیس سے پالا پڑا ہے, لہٰذا تم یہ لے جاؤ. 50 باتیں قمبر کو سناتا, لیکن کیا کہنے, میرے مولا نے فرمایا قمبر تم جوان ہو اور جوانوں کو اچھا لباس پہننا چاہیے. کیا غلاموں کے ساتھ ان کا انسان, خدا کی قسم غلاموں کے ساتھ ان کا سلوک دیکھیں تو وہ اگر جنتی نہ بنے اور ان کا دروازہ نہ چھوڑ کے جائے تو پھر وہ کہاں جائیں. ہم نے ان کو صرف اور صرف اپنے غرور کے اندھیروں میں علی کو دیکھا ہے. اگر علی کو فراست, دراست اور درایت کی روشنی میں دیکھ لیا جائے تو خدا کی قسم ہمارے آنسو نہ رکھیں, اور علی کی واہ واہ کرتے ہوئے اور علی کے کمالات کو گنتے گنتے ہمارے دن ختم ہو جائیں, لیکن علی کی فضیلتوں کو ہم بیان نہیں کر پائیں. کیوں؟ کہ یہ علی وہ اول مظلوم ہے کہ جس کے دست قدرت میں سب کچھ ہونے کے باوجود دین کے لیے آپ نے صبر کیا. عزیزو, ہمارا سب سے پہلا امام علی مرتضیٰ, جس کے ہم مطیع اور فرماوردار ہیں. لیکن میرا پیغام جو اپنے جوانوں کو ہے, اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر دور میں اپنے امام کی اتباع کریں, اور یہ واقعات ہمیں اسی سے ملتے ہیں. مقدس ارد بلی جب نجف اشرف میں رہا کرتے تھے اور میں نے قم میں رہ کر یہ واقعہ واقعا اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے کہ بڑے بڑے علماء تو پڑھاتے ہیں, ہمیں جب سمجھ میں نہیں آتا تو ہم ان سے پوچھتے ہیں, لیکن ان کو سمجھ میں نہ آئے تو وہ کس سے پوچھیں, وہ کس سے پوچھیں. ہوتا ہے کہ بہت سے مسئلے نہیں سمجھ میں آتے ہیں, تو جب ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا تو بارگاہ حضرت معصومہ میں آ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنے سبق کو اتنی مرتبہ سناتے تھے کہ وہ مسئلہ حل ہو جاتا. اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہم سوچ رہے ہوتے کہ اتنی بڑی بڑی دعائیں کیا پڑھ رہے ہیں, بلکہ وہ جو ہمیں پڑھا رہے ہوتے تھے وہ سبق وہاں پہ سنا رہے ہوتے تھے. کیوں؟ کیونکہ انسان کو ایک مومنٹ چاہیے کہ کب اس کو وہ بات کلک کر جائے اور کب وہ سمجھ میں آ جائے. تو یہ الطاف آل محمد ہے کہ اگر ان سے مانگا جائے تو وہ بے جان نہیں ہے, ہماری رہنمائی کرتے ہیں, وہ ہماری ہدایت کرتے ہیں. تو مقدس اردبیلی ایک مسئلے میں پریشان ہو گئے. اب اس مسئلے کو پوچھنے کے لیے مولا کائنات کے دربار میں رات کو, یہ نہیں کہ صبح, صبح کا تو انتظار ہی نہیں کرتے تھے, ایسا نہ ہو کہ میں جہالت کی موت مر جاؤں, اس مسئلے کو جانے بغیر چلا جاؤں, ایک لمحے کے لیے ایسا نہیں سوچتے تھے. رات کو مسئلہ پیش آیا, فوراً گھر سے نکلے, کڑاکے کی سردی, مولا کائنات کے روزے کی طرف جانے لگے, دروازہ بند ہو جاتا ہے. ایک آپ کا شاگرد آپ کے ساتھ پیچھے پیچھے کے آخر مقدس اردبیلی رات کو جا کہا رہے ہیں. دیکھا کیا دیکھا کہ دروازہ خود بخود کھل گیا, اندر وارد ہوئے, سوال کرنے شروع کیے. آواز آئی کہ کیا تمہارا میرے بیٹے پہ سے اعتماد اٹھ گیا, مولا ایسی بات نہیں ہے, کیا تم میرے مہدی کو نہیں مانتے ہو؟ کہا مولا ایسی بات نہیں. کہا پھر کیوں آئے ہو؟ جب وہ تمہارے زمانے کا امام ہے تو تمہیں چاہیے اپنی مشکلات کو اس سے پوچھو. تو کہا کہ مولا میں نہیں جانتا اس وقت تو کہاں ہے. کہا کہ جاؤ تلاش کرو, ضرورت تمہاری ہے. اس کے بعد پتا بتایا, جا کے دیکھا تو مسجد سہلا میں جب مقدس عرض بلی گئے تو کیا دیکھا کہ ہمارے اور آپ کے زمانے کے امام حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف دقت القضات پہ بیٹھے ہوئے جہاں پر مولائے کائنات فیصلے کیا کرتے. آنے کے بعد کہا مقدس اردبیلی آ گئے, مجھے جانا تھا لیکن تمہارے لیے میں انتظار میں تھا. کہا مولا میرا مسئلہ یہ ہے. مسئلے کو پیش کیا, اس کے بعد واپس چلے تو آپ کے شاگرد نے پوچھ لیا کہ آقا یہ کون تھے, آقا یہ کون تھے جن سے آپ بات کر رہے ہیں؟ کہا تم کب سے میرے پیچھے؟ کہا کہ میں اس وقت سے ہوں جب آپ مولا کے دربار میں گئے. تو عزیز و خود ہمارے مولا کا فرمان یہ ہے کہ ہم حسین زمان کی بھی پیروی کریں اور اپنے جو کام ہے امام سے شیئر کریں. ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی ضرورت یہ کہ ہمارا کمیونیکیشن امام سے ختم ہو گیا ہے. ہم کمیونیکیٹ نہیں کرتے, ہم اپنے امام تک اپنی بات نہیں پہنچاتے. عزیز و مجھے ایک انصاف کی بات بتائیں, اگر آپ کہیں سے گزر رہے ہیں اور ایک بہت خوبصورت بچہ جھولے میں لیٹا ہوا ہے اور اگر وہ آپ کو مسکرا کر دیکھے تو آپ چلے جائیں گے وہاں سے؟ انسان کے قدم رک جائیں, بس ایک چھوٹی سی مسکراہٹ چاہیے بچے کی, اس نے کچھ نہیں کہا, اس نے آپ کو متوجہ کر دیا اپنی طرف اور آپ مجبور ہو گئے کہ اس کو آغوش میں اٹھا لیں. عزیزو ہم مسکرا کر تو دیکھیں اپنے امام کو کہ ہمارا امام اپنے چلتے ہوئے قدم کو روکتا ہے یا نہیں. یہ دنیا کا قانون ہے. آج ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میلوں میں یا مال میں کہیں کہیں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے بچے کھو جاتے ہیں, تو ان کھوئے ہوئے روتے ہوئے بچوں سے پوچھا جائے تو وہ ان سے کہیں گے کہ کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں امی ابو کھو گئے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں کھو گیا ہوں؟ کوئی بچہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میں کھو گیا ہوں, وہ کہے گا امی ابو کھو گئے. حقیقت میں کھویا کون ہے؟ یہ بچہ کھویا. عزیز و ہم اسی طرح کے کھوئے ہوئے بچے ہیں جو کہتے ہیں امام غیب میں چلا گیا. امام غیبت میں نہیں گیا, ہماری آنکھوں پہ پردے پڑ گئے, ہم کھو گئے ہیں. ہم کھو گئے, ہم نے اپنی توجہ کو اپنے امام کی جانب سے ہٹا لی. ہم اپنی بات کو امام کے سامنے رکھ کر تو دیکھیں وہ ہمارے کام آتے ہیں. ممبر پہ بیٹھ کے بڑی ذمہ داری کی بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو کبھی یاد نہیں کہ ماں رات کو امام کو خط لکھا ہو اور صبح انہوں نے جواب نہ دیا. ہم سوچتے ہیں کہ جواب ہمارے پاس کوئی پرنٹ آئٹم آئے تو جب جواب ہوتا ہے, نہیں. ہم امام کو عریضہ لکھیں, اس میں ہماری جو درخواست ہیں, ہماری جو نیڈس ہیں, اگر وہ پوری ہو جاتی تو ہمارا جواب ہے. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ جواب آنا, یہ عریضہ جاتا کیسے ہے؟ یہ تو پانی میں ڈالتے تو اوپر آ جاتا ہے. بڑی بڑی باتیں کہ صاحب یہ تو سب دھوکہ دیا جاتا ہے. میں فیکس کرنے گیا اپنا ایک لیٹر, کہا صاحب فیکس کر دو. فیکس کر کے اس نے پیسے لے کے کہا مولوی صاحب آپ کا فیکس ہو گیا, یہ لیجیے اتنے پیسے. میں نے کہا کہاں فیکس ہو گیا, یہ تو یہ تو یہیں ہے یہاں پہ. ارے مولوی صاحب آپ کا خط چلا گیا ہے. کہا نہیں گیا, یہ تو یہیں ہے, ہمیں بھی آپ کو بناتے ہیں آپ. کہا مولوی صاحب آپ فون کر کے معلوم کر لیجئے وہاں پہ آپ کی تحریر پہنچ گئی ہے, تو ہمیں اس فیکس پہ تو یقین ہے کہ یہاں سے نکل کے واپس یہی رہ جائے اور اس کی باتیں وہاں فیکس ہو کے چلی جائے. اس نے تو ہمارے کام کو آسان بنا دیا, ادھر ہم نے اپنی تحریر کو لکھا ادھر مولا کو فیکس ہوئی. ان کے بھی تو فیکس مشین ہے, ان کے بھی تو سارے سسٹم ہیں. میں نے ایک مجلس میں پڑھا تھا کہ دنیا کی آخری ترقی کا عالم یہ ہوگا کہ دو ترقیاں بہت زیادہ ہوں گی, اور وہ ہوں گی سرعت رفتار میں اور تحریر اختصار میں. دنیا کی سب سے زیادہ جو ترقی ہوگی وہ اسپیڈ میں ہوگی, کہ جو اونٹ آدمی سوچتا تھا مہینوں میں سفر ہو وہ اب جو ہے منٹوں میں سفر ہوتا ہے, گھنٹوں میں سفر ہوتا ہے. اور تحریر اختصار ہمارے آیت اللہ العظما آیت اللہ گلپیگاری نے ایک سی ڈی جو بنائی ہے موجم فقہ, اس میں 15,000 کتابیں ایک سی ڈی میں ہیں. 6,360 موضوعات پہ 15,000 کتابیں ایک سی ڈی میں. اب اس سے زیادہ تحریر اختصار اور کیا ہو سکتا ہے کہ شارٹ. آدمی سوچتا تھا آخر ہوگا کیا, آخر ہوگا کیا, یہ کیسے ہوگا؟ مولا نے فرمایا لوہا اڑے گا. لوگ سوچتے تھے علی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں, لوہا کیسے اڑے گا؟ اب آتے کاش دیکھتے کہ لوہا کیسے اڑتا ہے. لوہے کو اڑتا ہوا ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. تو ہمارا کمیونیکیشن سسٹم بند ہو گیا ہے. ہمارے جوانوں کو چاہیے کہ اپنی بات ضرور مولانا سے پوچھنی چاہیے, لیکن مولا نہ اگر اویلیبل ہے تو اللہ, اگر مولا تو ہمیشہ اویلیبل ہے. ہم اپنی بات کو لکھیں, انشاءاللہ میں آپ کو راز عریضہ بتاتا ہوں. عریضہ لکھنے کے لیے وضو کریں, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تین مرتبہ صلوات پڑھ کے اپنے قلم پہ پھونک لیں. کوشش یہ کہ ہونی چاہیے کہ جس قلم سے لکھ رہا ہوں ایسا نہیں اس کو خمس تو واجب نہیں ہے, کسی کی بغیر اجازت کے تو نہیں لے لیا ہے. پہلے اس کے مباح ہونا ان کا بھی ضروری ہے, جیسے پانی کا مباح ہونا وضو کے لیے ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ بغیر اجازت کسی کا قلم اٹھا لایا اور اس سے میں نے لکھنا شروع کر دیا, میں دیکھوں کہ آخر اس کے حقوق ادا ہیں یا نہیں. لکھنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم, تین راز عریضہ میں بتا دیتا ہوں. پہلی لائن بسم اللہ, دوسری لائن السلام علیکم یا ابن الزہرا, اللہم صلی علی محمد و علی محمد. امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج و شریف کو سب سے زیادہ جو لقب پسند ہے وہ ابن الزہرا. تیسری لائن دیکھیں السلام علیکم یا ابن الزہرا کے بعد یا ابا صالح المہدی. حضرت امام کو حضرت صالح بہت پسند ہے, امام کے بیٹے ہیں حضرت صالح. یا ابا صالح المہدی ادرکنی, تین راز ہیں عریضے کے. آپ صدق دل سے لکھ کے دیکھیے, پھر اپنی باتوں کو لکھنا شروع کیجئے. ان باتوں میں کم سے کم ایک آخرت کے لیے بھی سوال ہونا چاہیے کہ مولا میری آخرت کیسے بخیر ہوگی. اور تمام باتیں لکھنے کے بعد آخر میں لکھے فرزند رسول جو میرے ذہن میں آیا لکھ دیا, لیکن آپ میرے امام ہیں, آپ میرے حق میں بہتر جانتے ہیں کہ ہونا کیا چاہیے. ممکن ہے ہم 70 روپے مانگ رہے ہو اور وہ ہمیں 70,000 دینا چاہتے ہوں, تو ہم اپنی لمٹ کیوں طے کریں, ہم اپنا لمٹ کیوں طے کریں. مولا جو حق میں میرے بہتر ہو انجام دیجیے. آپ اس کام کو کر کے دیکھیے, انشاءاللہ آپ کو جواب ملنے لگے گا. کہ آج ہماری مشکلات کتنی ہیں, ہماری بچیوں کے رشتوں کی مشکلات ہیں, ہمارے بچوں کی جاب کی مشکلات ہیں, ہمارے بچوں کی ایجوکیشن کی مشکلات ہیں, ہمارے بچوں کی تربیت کی مشکلات ہیں. ان تمام مشکلات کے لیے ہم ان سے چاہتے ہیں کہ کوئی اسپیشل اسکل والا آدمی آ کے ہمیں کاؤنسلنگ کرے, اس سے نہیں کرتے. ابھی تھوڑے دن پہلے ایک صاحب بند ہو گئے تھے کسی مسئلے میں, یہ لے کے کیا نام ہے اسٹیٹس کو لے کے. ان کی زوجہ کا فون آیا, مولانا میں کیا کروں وکیل کے پیسے کہاں لاؤں. میں نے کہا آپ کو اپنا شوہر چھڑانا ہے یا وکیل چاہیے. کہا نہیں مولانا بغیر وکیل کے تو کیسے چھوٹے گا. میں نے کہا مولا کو عریضہ لکھ کے دیکھیے. کہا آپ کہتے تو یہ بھی کر لیتے ہیں. ان کے اس یہ بھی کرنے سے وہ چھوٹ کے آ گئے, حضرت چھوٹ کے آ گئے. یعنی کاش میں نے ان کا اسٹیٹس مانگ لیا ہوتا. قرآن نے یہ سارے واقعات ہمیں بتائے ہیں, تاریخ نے ہمیں یہ سارے واقعات بتائے ہیں کہ زبیدہ نے جو جنت خریدی بہلول سے, مٹی کا گھر خریدا تھا, تو جب بھی مٹی کا گھر تھا, اور بعد میں جب اس کے شوہر نے خلیفہ نے خریدنا چاہا تب بھی مٹی کا تھا. لیکن فرق یہ تھا کہ زبیدہ نے ان کی بات کو یقین کرتے ہوئے خرید لیا تھا, اور اس نے خواب میں دیکھنے کے بعد یقین کیا تھا. اس نے کہا کتنے کا ہے؟ کہا کہ تیری حکومت کا آدھا حصہ دے دے گا, تب بھی نہیں ہے. تو مثلاً ریٹ اتنے جو ہے ہائی فائی ہوئے, آج کل تو ریٹ ڈاؤن ہو رہے ہیں, تو زمانے میں ریٹ ہائی ہو گئے. کیوں؟ خواب کے اتنے یقین کیا گئے پر, تو خواب دیکھ کر آیا ہے اس لیے ایسا کر رہا ہے. عزیزو ہم اپنے امام تو کہیں کاش اسٹیٹس مانگ لیا ہوتا. تو کہنا آپ نے تو اسٹیٹس مانگ لیا ہوتا, اور مولا بھی تو آپ سے کچھ مانگتے ہیں, ان کی بھی تو کچھ تقاضے ہیں. عزیزو نجف میں ایک عالم دین رہا کرتے تھے شیخ ابراہیم, بڑے مولا کے شہدائی. کوشش یہ ہوتی تھی کہ اپنے زمانے کے امام سے ملاقات کریں. مسجد سہلا ادھر ادھر ہر جگہ جا کر جو کہا وہ چلا انہوں نے کھینچا. لیکن جب ان کی عمر کے آخری حصہ آیا تو وہ نا امید ہو گئے کہ فرزند رسول اب نہیں لگتا آپ کا دیدار ہوگا, میری یہ پیاسی آنکھیں اس دنیا سے جانے والی. بس ابھی نا امیدی ہونے ہی والی تھی کہ امام نے اپنے ایک سفیر کو بھیجا تاکہ شیخ ابراہیم سے کہو کہ ہم فلاں دیہات میں تمہیں ملیں گے. شیخ ابراہیم خوشی کے مارے پھولے نہ سمائے کہ میرے مولا نے مجھے بلایا ہے. کہاں بلایا ہے؟ کہا کہ آپ اس دیہات میں پہنچیے, آگے کی انفارمیشن آپ کو پہنچا دی جائے گی. مولا نے جب وہاں پہنچنے کے بعد انتظار کیا تو کہا کہ تم بازار آہنگران میں, یعنی لوہا فروش کے فروشی کے بازار میں آ جاؤ. اس بازار کا قضیہ سنیے. ایک بڑھیا, اس کے پاس ایک تالا تھا جس کی چابی کھو گئی تھی, اور وہ مقروض تھی, وہ 5 درہم کی مقروض تھی. جب وہ مسلمانوں کے بازار میں اس کو بیچنے گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو مجبور ہے. اس نے کہا مجھے 5 درہم چاہیے تاکہ میں اپنا قرضہ اتار دوں. تو کہتے ہیں کہ ہم تو 2 سے زیادہ نہیں دے سکتے. ہر دکان پہ گئی, کسی نے 3 ریٹ لگائے, کسی نے 2 لگائی, لیکن اس نے کہا مجھے اس پہ, میں جانتی ہوں اس کی قیمت زیادہ ہے, لیکن چونکہ مجھے قرضہ اتارنا ہے لہٰذا میں 5 میں بیچنا چاہتی ہوں. یہ کرتی کرتی سوچتی ہوئی اپنی بازار میں گزرتی چلی گئی, ایک دکان کے سامنے سے گزری جہاں پر ایک بوڑھا بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا کہ بھائی میں یہ تالا 5 درہم میں بیچنا چاہتی ہوں. اس نے کہا یہ تو 10 درہم کا تالا, تم 5 میں کیوں بیچنا چاہتی ہوں؟ کہا اس کی چابی کھو گئی. کہا چابی میں بنا دیتا ہوں. کہا کہ اس کا کیا خرچہ آئے گا؟ کہا اس کا 1 درہم کا خرچہ آئے گا, یہ 10 درہم کا تالا ہو جائے گا. اس نے کہا میرے پاس 1 بھی نہیں ہے, جو مجھے تو قرضہ اتارنا ہے بھائی, مجھے 5 دے دو. اس نے کہا دیکھو میں اس کو 5 میں تو نہیں خرید سکتا, ہاں 8 درہم میں خرید سکتا ہوں. اس کی عقل حیران کی, مسلمانوں کے بازار میں یہ کوئی نیا آدمی کہ لوگ تو 5 کے 2 دینے کو تیار ہیں اور یہ 5 کے 8 دینے کو تیار. اس نے کہا نہیں, میرا سیدھا سیدھا حساب ہے, 8 درہم میں خریدوں گا, 1 درہم کی چابی لگاؤں گا اور 1 درہم کے فائدے سے اس کو بیچ دوں گا. لہٰذا آٹے میں نمک مجھے جو شریعت نے اجازت دی میں وہ کرنا چاہتا ہوں. اس بڑھیا نے کہا کہ تیرا اللہ بھلا کرے, اس تالے کو انہوں نے 8 درہم میں خرید کے اس کو آگے کیا. شیخ ابراہیم کو امام زمانہ نے اس کی دکان پہ بلا لیا, اور بلانے کے بعد کہا شیخ ابراہیم کیا چاہتے ہو؟ کہا فرزند رسول آپ کے دیدار میں تڑپ رہا تھا, میں نے کہاں کہاں نہیں گیا. کہا اپنے اعمال کو اس حجت انصاری جیسا بنا لو, ہم خود ملنے آ جائیں گے, تمہیں جانے کی ضرورت نہیں کہیں. اپنے اعمال اور اپنے کردار کو اس جیسا بنا لو, پھر ضرورت نہیں ہے ہمیں ڈھونڈنے کی, ہم خود ڈھونڈتے ہوئے چلے آئیں گے, ہم خود ہمیں تمہیں ڈھونڈتے ہوئے چلے آئیں گے. لہٰذا ہم اپنے کردار اپنے اعمال کو ایسا بنائیں, اس کے بعد پھر ہم نہ ڈھونڈیں. امام ہمیں جانتے ہیں, وہ ہمارا رہنما ہے, اس نے ایک لمحے کے لیے ہمیں نہیں چھوڑا ہے. خود قم المقدسہ کا واقعہ ہے, ہمارے زمانے میں حرم معصومہ کے پاس ایک مسجد ہوا کرتی تھی, مسجد محمدی. ایک افغانی بیوی بچے مارے گئے, پریشان ہو کے وارد ہوا. آنے کے بعد سب سے پہلے کہا فرزند رسول آپ کے علاوہ میرے دنیا میں کوئی نہیں, آپ میرے زمانے کے امام ہیں, میری مدد فرمائیے, مجھے کاروبار, مجھے جاب دیجیے, آدھا آپ کا آدھا میرا, میں آپ سے شرکت کرنا چاہتا ہوں. یہ کام کر کے اس نے جوتیاں گاٹنے کی ایک دکان ہوٹل ایرم کے نیچے کھول لی, ایوان ایرم میں. جب وہ دکان کھول لی اور جوتیاں گاٹتا تھا تو غروب آفتاب سے پہلے وہ جو کچھ کماتا تھا اس میں سے آدھا نکال کے مسجد محمدی کے پیش نماز کو دینے آ جاتا. پیش نماز سے کہتا تھا کہ یہ مولا کے خزانے میں ڈال دو, یہ مولا کے خزانے میں ڈال دو. اس نے کہا یہ آدمی ہے کون, اس کے حالات تو لگتے نہیں کہ یہ صدقہ دے, اس کے حالات لگتے نہیں ہیں کہ یہ زکات دے, اور خمس روز واجب نہیں ہوتا ہے, اور اس کے تو حال سے ایسا لگ رہا ہے کہ آخری کس خزانے میں ڈالوں, نہ صدقے میں ڈال سکتا, نہ خمس میں ڈال سکتا, نہ زکات میں, یہ کسی بھی زمرے میں نہیں آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ آیت اللہ ابتہی جب ایک مجلس, کسی کے چہلوم کی مجلس پڑھنے آئے تو کہا سرکار ایک شخص ایسا ہے کہ جو کہتا ہے کہ ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی میں تم سے پیسے نہیں لوں گا, پہلے بتاؤ یہ ہے کیا. تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے امام کو وعدہ دیا ہے کہ مولا آپ مجھے روزگار دیجئے, جو کماؤں گا آدھا آپ کا آدھا میرا, 10 جو تمام کماتا ہوں 5 اپنے پاس رکھتا ہوں, 5 امام کے دیتا ہوں, 50 کماتا ہوں تو 25 رکھتا ہوں, 25 امام کو, لیکن یہ بات کسی کو بتانا نہیں. آیت اللہ اب تہی سے اس پیش نماز میں پوچھا کہ سرکار میں اس کو کس خزانے میں ڈالوں, یہ امام کے کس خزانے میں ڈالا جائے گا. ایک مرتبہ آیت اللہ اب تہی نے کہا کہ کیا بات ہے, آخر وہ کون ہے ایسا شخص, اتنی بڑی قسم اس نے کھا لی, اتنی بڑی منت مان لی اس نے کہ ہر روز اپنی کمائی کا آدھا حصہ امام کو نظر کرتا ہے. کہا کہ وہ یہاں پر بیٹھ کے جوتیاں گاٹتا ہے. عزیز جو نہیں سمجھتا ہے, اس کی معرفت جس کو نہیں ہے وہ اس کے لیے جوتیاں گاٹنے والا ہے, لیکن جو اہل معرفت ہوتا ہے, معرفت کی نگاہ رکھتا ہے, اس کی نگاہ میں اس کی قدر منزلت اور ہوتی ہے. آیت اللہ تہی پا بھرنا اس مسجد سے دوڑتے ہوئے اس طرف چلے, روڈ کے اس طرف وہ بیٹھا ہوا جوتیاں گاٹ رہا ہے, روڈ کے اس طرف یہ کھڑے ہیں, کیا دیکھا کہ امام زمانہ کھڑے ہوئے اس سے باتیں کر رہے ہیں. وہ اپنی جوتیاں گاٹتا جاتا ہے, امام کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے, ان کے سوالوں کے جواب دیتا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا تو میری آنکھیں دنگ رہ گئی کہ نورانی وجود کیسے کھڑا ہے. ایک دم دیکھتے دیکھتے وہ غائب ہو گئے, دیکھتے دیکھتے غائب ہو گئے. جب وہ غائب ہوئے تب میرے پیر اکھڑے, قدم اکھڑے, اور میں چلنے لگا. اس قابل ہوا کہ میں روڈ کراس کر کے اس کے پاس پہنچتا. جیسے ہی میں اس کے پاس گیا میں نے پوچھا بھائی یہ کون تھا؟ کہا میں نہیں جانتا کون تھا, لیکن کوئی مومن ہے روز میری خیریت پوچھنے آتا ہے, روز میری خیریت پوچھنے آتا ہے. ہمارا امام ہمارے سے بہت محبت کرتا ہے. عزیز و آج ہمارا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ہم اپنے رازوں کو, اپنی باتوں کو اپنے امام سے کہیں. وہ بڑا مظلوم ہے, ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں کہ ہم امریکہ میں رہ رہے ہیں, یورپ میں رہ رہے ہیں. جب ان کا کوئی اپنا ہوتا ہے تو اس کو کہیں بھی ہوتا ہے اس کو آ کے لے جاتے ہیں. جناب نرگس خاتون تو یوروپ کی تھی, مادر امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف روم کی تھی. جب جناب سیدہ کو کوئی بھائی جاتی تو اس کو بہو بنا کے یوروپ سے بھی لے جاتی. تو انہوں نے ان سرحدوں کو ختم کر دیا کہ یہ ایران ہے, یہ یوروپ ہے یا عراق ہے, کہاں ہے, یہ اپنے کو ڈھونڈ کے لے جاتے ہیں. بس ہم اپنے دلوں میں اس نور کی شوا کو روشن کریں, اس نقطۂ نور کو باقی رہنے دیں, بقیہ کام ان کا ہے کہ وہ کس طرح سے ہمیں اپنی طرف بلائے. عزیزو بس میرا یہ پیغام اپنے جوانوں کے لیے کہ اپنی بات کو اپنے زمانے کے امام کے سامنے رکھیں, عریضے لکھیں, اپنی بات کو امام سے کہیں, اور کوئی ضرورت نہیں کہ آپ جا کے اس کو دریا میں بہائیں. امام کو لکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ سب سے پہلے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم امام کو امام مان رہے ہیں, خدا نہیں مان رہے ہیں. خدا کو خط نہیں لکھا جاتا, خدا کو کبھی خط نہیں لکھا جاتا. ہمارا خط لکھنا اس بات کی دلیل ہے وہ خدا نہیں ہے بلکہ حجت خدا ہے. اللہ کے دربار کے نمائندے ہیں, اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں, اور ان کا چہرہ اللہ کے نزدیک وجی ہے, اور وہ ہماری حاجتوں کو پورا کروانے والے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پروردگار عالم کے نزدیک وہ معصوم ہیں. اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے, ان کی برکتیں ہماری زندگیوں میں برکت بھر دیں گی. تو ہم اپنی ماں بہنوں سے بھی یہی کہتے ہیں کہ اپنی کمیونیکیشن کو امام سے بڑھائیں, اپنے بچیوں کو بھی یہی کہتے ہیں کہ اپنی کمیونیکیشن کو امام سے بڑھائیں. اپنی باتوں کو کہتے ہیں, آپ کے شہر کے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے امام سے کمیونیکیٹ کیا ہے لاسٹ ایئر سے اب تک, ماشاءاللہ ان کو جواب ملا. کیوں؟ ان کا جواب ملتا ہے. ہمارے یہ وکیل پیسے کھا سکتے ہیں, لیکن یہ وہ وکیل ہے کہ جو کبھی ہارتے نہیں. ہم ان کے پاس جاتے ہیں اپنا کیس لے کے جو ہارتے ہیں. یہ زمانے کے وہ وکیل ہیں, اللہ کے وہ وکیل ہیں کہ ان کے یہاں پہ ہار نہیں ہے. بلکہ اگر ہار ہمیں محسوس بھی ہوگی تو وہ ہار نہیں ہے بلکہ وہ ہماری جیت ہے. لہٰذا ہم اپنی کمیونیکیشن کو امام سے بڑھائیں. بہت سی جگہ ایسی ہیں, بہت سی جگہ ایسی ہیں کہ ہمیں دوبارہ بلایا نہیں جاتا ہے. کہتے ہیں مولوی صاحب آپ تو داستانیں سناتے ہیں, آپ کو کوئی مزہ نہیں آتا ہے. عزیز و یہ عزاداری مزہ لینے کی جگہ نہیں, یہ ایسا ساری ایک مظلوم کا غم ہے کہ جس کا خون لہو زبان پر اور قلم کے ذریعے ہمارے لیے روایت بن کے آیا, تو اس نے اپنے باپ کی داستان غم لکھی جس کے لیے آج ہم اور آپ رونے کے لیے بیٹھے. عزیز و یہ وہ امام ہے کہ جس نے تاریخ کے اوراق کو آپ الٹ کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اصل کربلا 10 محرم کے بعد سے شروع ہوتی, اصل جنگ کربلا کے بعد سے شروع ہوتی. اس امام کو کس نے تانے نہیں دیے, کس نے حسین کے غم کو, حسین کے ذکر کو, حسین کی بات کو, حسین کے ہدف کو, حسین کی مظلومیت کو مٹانے کی ایسی ایسی سازشیں کی گئی. یہ دنیا کی پہلی جنگ تھی کہ جس میں فائنینشیل سپورٹ ختم کیا گیا, اقتصادی جنگ لڑی تھی, محاصرے والی جنگ لڑتی تھی. ان کا پانی بھی بند کر دو, ان کا رابطہ بھی بند کر دو, لوگوں سے کمیونیکیشن بھی بند کر دو, تمام چیزیں بند کر دو, اور مارنے کے بعد ان کو نام دے دو کہ یہ اسلام کے خلاف اور باغی ہے اور خارجی ہیں. لیکن عزیزو یہ خارجی رہ جاتا ہے معاملہ اگر سید سجاد کی وہ خاموش زبان نہ کھلتی. کوفے میں جانتے تھے کہ ایک زبان کھولنے پر کتنے تازیان شمر برسائے گا, لیکن ہماری نسلوں کو آگاہ کرنے کے لیے ہمارا امام پشت پہ تازیانے کھاتا رہا, لیکن حق کی بات کو بیان کرتا رہا. اب ہم یاد کریں کہ مقصد حسین اور ہدف حسین کو بلا دیں تو ہم نے سید سجاد کے ساتھ ہم بھی ظلم میں شریک ہوں گے, کیونکہ اس کی بات ایک ایک نسل کی ہدایت, ایک ایک بات کی حکایت امام کی پشت پر تازیانوں کے نشان چھوڑ گئی. وہ سید سجاد کہ جس کو محمد حنبی نے گلے لگایا تو کہا چچا آہستہ, کہ بیٹا سید سجاد بات کیا ہے, چچا پشت اتنی زخمی ہے, سینہ اتنا زخمی ہے کہ مجھے اب برداشت نہیں ہوتا. جزاکم ربکم خیر الجزا, خدا آپ کو کسی غم میں نہ لڑائے سوائے غم آل محمد کے. بس عزیزو یہ داستان غم سنانے والے کی باتوں کو سننے دیجیے. عجیب و غریب ہے, کسی شاعر نے شعر کہا, میں نے اس کو اس بات کے لیے یقین دلایا کہ اگر یہ شعر تمہارے دل سے نکلا ہے تو روز قیامت تمہاری شفاعت کا ذریعہ بنے گا. کہتا ہے کہ سید سجاد کے ہونٹوں پہ خاموشی رہی, سید سجاد کے ہونٹوں پہ خاموشی رہی, زخم رو رو کر دکھایا پاؤں کی زنجیر نے,
جی تو بیڑیا بتا رہی تھی کہ فرزند رسول ہم مجبور ہیں, فرزند رسول ہم مجبور ہیں. اے سید سجاد, اپنی پشت پر تاج یارے کھانے والا سید سجاد, تو کو لنگر پہننے والا سید سجاد, کربلا کا بیمار کوفے میں شیر بن کے سامنے آیا اور لوگوں کے فتح پہ فتح کرتا رہا. عبید اللہ ابن زیاد کی تمام شخصیت کے پرخچے اڑا دیے. سید سجاد کی زبان رک نہیں, وہ لوگ جو تماشا دیکھنے آئے تھے ارے اپنے ہاتھوں کو اپنے سر پہ پیٹنے لگے. وہ لوگ جو تماشائی بن کر آئے تھے اب حسین کے چاہنے والے بن گئے. سید سجاد جس راستے سے گزرا وہاں پر حسین کا ایک انقلاب کو زندہ اور جاوید کرتا چلا گیا. اے میرے مظلوم بابا, تیری قربانی بھی تیرے صدقے, تیری مظلومیت کے میں صدقے, بابا میں تیرے غم کو مٹنے نہیں دوں گا, بابا تیرے ہدف کو مٹنے نہیں دوں گا. عزیز و سید سجاد مدینہ منورہ میں آ گئے, کبھی آنسوؤں کو ذریعہ بنایا, کبھی خطبے کو ذریعہ بنایا, کبھی اپنے عمل کو ذریعہ بنایا. عزیز و سید سجاد ایک کے بعد ایک اپنے مراحل کو طے کرتا رہا. ایک دن جناب زینب اولیاء مقام نے اپنی کنیز کو مولا کے پاس بھیجا اور بھیجنے کے بعد کہا کہ آقا, شہزادی نے فرمایا ہے کہ سید سجاد جس حالت میں ہو چلے آؤ. جناب زینب نے یہ کہہ کر بلوایا کہ جس حالت میں ہو سید سجاد چلے آؤ. امام سمجھ گئے کہ شاید ما جایا یاد آ گیا, کیونکہ جب کبھی حسین یاد آتے تھے تو زینب کو تو سید سجاد کو گلے لگا کے روتی تھی, کبھی سید سجاد کو بابا یاد آتے تھے تو پھوپھی گلے. یہ دونوں وہ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ظلم کو دیکھا ہے. ایک مرتبہ سید سجاد نے ظہر کے عالم میں چلکتی دھوپ میں سید سجاد نے زینب اولیاء مقام کے بیت شرف پہ اپنے آپ کو پہنچایا. جیسے ہی وارد دخانہ ہوئے دروازے کے پیچھے پھوپھی زینب کھڑی اشک بہا رہی ہے. کہا پھوپھی کیا بات ہے؟ اپنے بھتیجے کو کلیجے سے لگایا. اے سید سجاد ذرا دیکھو عبداللہ کو سمجھاؤ, ذرا عبداللہ کو سمجھاؤ یہ کیا ہو گیا. سید سجاد سہنے خانہ میں آئے, کیا دیکھا؟ جناب عبداللہ اپنے گھوڑے کو سجا رہے ہیں, رخت سفر باندھ رہے ہیں, اپنی تلوار لگاتے ہیں, اپنی زین زین پہ تلوار سجاتے ہیں, کبھی پانی کا ظرف لگاتے ہیں اور اپنی مسافرت کا اہتمام کرتے ہیں. جب امام زین العابدین آگے بڑھے تو کیا دیکھا کہ جناب عبداللہ کی آنکھوں سے اشک جاری ہیں, ہونٹ پپڑائے ہوئے ہیں. کہا پھوپھی اما بات کیا ہو گئی؟ کہا سید سجاد دو روز ہو گئے عبداللہ نے نہ کچھ کھایا ہے نہ پانی پیا ہے, اور یہ سید عبداللہ سے پوچھو یہ کیا چاہتے ہیں. کہا چچا عبداللہ ذرا آپ بتائیں گے کہ آپ کہاں کا سفر کر رہے ہیں. کہا امام باب میں کوفے اور شام جا رہا ہوں. کہا مولا تڑپ گئے کوفے اور شام کا نام سن کر کہ چچا بات کیا ہے. کہا کہ جب سے تمہاری پھوپھی نے مجھے بتایا ہے کہ مکنہ اور چادر اس طرح سے حقیر بنا کے لے جایا گیا, اے سید سجاد مجھ سے کھانا پینا حرام ہو گیا ہے, اب میں اہل کوفہ سے اس بات کا جواب لینے جا رہا ہوں کہ شہادت ہمارے خاندان کی میراث ہے, لیکن اہل بیت کا بے مکنہ اور چادر ہونا میراث نہیں ہے. اگر جواب نہیں دیں گے تو خدا کی قسم میں جہاد کروں گا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا, اس کے بعد میں شام کا وہ اختیار کروں گا اور شام میں تماشا دیکھنے والوں سے سوال کروں گا کہ تم نے زینب اولیاء مقام کو بے مکنہ چادر پلایا. بس عبداللہ اپنی بات کو کہہ کر رک گئے, لیکن سید سجاد خون کے آنسو رونا شروع ہو گیا. جناب زین العابدین کھڑے تھے زمین پر بیٹھ گئے, پٹلیاں لرز رہی ہے اور سانس نہیں آ رہا. سید سجاد روتے ہیں اور گھس کر جاتے ہیں, روتے ہیں گھس کر جاتے ہیں. جناب عبداللہ نے کہا امام باب کیا مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی؟ آخر میں نے سفر کی بات کی ہے. کہا چچا عبداللہ ارے آپ نے صرف سنا ہے تو آپ کا عالم یہ ہے کہ کھایا نہیں جاتا, پانی پیا نہیں جاتا, آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے. اے چچا عبداللہ میری غیرت کا کون جواب دے جس کی آنکھوں کے سامنے ماں بہنوں کو بے مکنہ چادر پھرایا گیا.
جزاکم ربکم خیر الجزا, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے. عزیزو ہماری جانیں چلی جائے, عزیزو ہمارے کلیجے پڑ جائے, لیکن سید سجاد کے غم کا انتظار نہیں کر سکتے, اندازہ نہیں کر سکتے. ارے جس غم کا اثر 1400 سال بعد اتنا ہے کہ ہم طرف کے روتے ہیں, تو اس بیٹے سے پوچھے کہ باپ کی مظلومیت کا غم کیا ہوگا. ہائے بابا, ہائے بابا کہہ کر سید سجاد نے اپنی زندگی کے 35 سال گزارے, دین کی حفاظت کی, حسین کے مقصد کی حفاظت کی, آزاداری میں برگزار کرتا رہا. عزیز و دنیا کو سکون نہ ملا. ارے مسجد النبی میں دعا کرنے والا امام, اپنی باپ کی غربت پہ گریہ کرنے والا امام, اپنے باپ کی مصیبت کا بیان کرنے والا امام, عزیز و وہ بچے جو کربلا میں یتیم تھے ان سب کے باپ سید سجاد بن گئے تھے. تو اسے یتیم بچے کی سرپرستی لینی تھی, ایک لمحے کے لیے احساس نہ ہونے دیا کہ ہمارا بابا کربلا میں مارا گیا, لیکن ان بچوں کو احساس ہو گیا کہ آج ہم یتیم ہو گئے, اے بابا آج ہم یتیم ہو گئے. اس ملعون نے امام کو دربار میں بلایا اور اپنے گورنر کے ذریعے امام کو زہر دلوایا. امام اپنے باپ پر تڑپنے والا امام, باپ پر گریہ کرنے والا امام, کہا کہ اب مجھے اجازت دے, میں اپنے بچوں کے درمیان جانا چاہتا ہوں. امام اپنے بچوں کے درمیان آ گئے. اے محمد باقر, اے زید بن علی, اے یحییٰ, اے خدیجہ, اے ام کلثوم, اپنے بچوں کو امام نے اپنے پاس بلا لیا, ایک کے بعد ایک کو سینے سے لگانا شروع کیا, اسرار امامت محمد باقر کے حوالے کرنے شروع کیے. بعد فرمایا, اے محمد باقر, میں جانتا ہوں کہ میرے بعد تم امام وقت ہو. اے بیٹا محمد باقر, مدینے میں نہ جانے کتنے یتیم انتظار کرتے ہوں گے. اے محمد باقر, نہ جانے کتنی بیوائیں میری منتظر ہوں گی. اے بیٹا ان کا آب و دانا رکنے نہ پائے. ارے یہ آواز کوفے میں بھی نظر آئی تھی, آج یہ آواز دوبارہ مدینے میں گونجنے لگی ہے. اس کے بعد امام گریہ فرماتے ہیں. محمد باقر نے پوچھا, بابا کیا بات ہے؟ ارے محمد باقر, میرے باپ کا غم مٹنے نہ پائے. ارے میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ میرے بابا حسین نے بھی آخری وقت میں تم کو یاد رکھا, اگر ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد کر لینا, اور عالم غربت میں ہو جاؤ تو میری غربت پہ اشک بہا لینا. ہمارے لاکھ درود سلام ہو. امام کو جب زہر دیا گیا حال غیر ہے. عزیز و اطباء کہتے ہیں کہ جب زہر اپنا اثر دکھاتا ہے تو تشنگی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے, جگر جلنے لگتا ہے. سید سجاد کو پانی پیش کیا گیا. اب جو پانی, عزیز و پانی انسان کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے, یہ دنیا کا واحد انسان ہے کہ جس کو پانی دیکھ کر پانی آگ لگا دیتا ہے. جب سید سجاد پانی کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں, پانی اگر 2 قطرے آپ کا انتظام میرے بھیا علی اصغر کے لیے ہو جاتا. اے میرے مظلوم بابا, اے علی اصغر کی پیار, آخری وقت میں ساری رات امام اپنی ایڑیاں رگڑتے رہے. پانی پینے کے لیے لایا جاتا تھا, اشک بہ بہ کے مضاف ہو جاتا تھا. اے میرے تشنا دان بابا, اے میرے تشنا لب بابا, ایک مرتبہ محمد باقر سے فرمایا, اے بیٹا مجھے میرے مسلے پر پہنچا دو. ہمارا امام زین الابا مسلے پہ آ گیا. الہی و سیدی و مولائے, اے میرے سب سے اچھے پروردگار, اے میرے ناز نخرے اٹھانے والے رب, میری طاعت و عبادات کو قبول فرما. اور اس کے بعد دعا کرتے رہے. تمام بچے بے چین ہیں کہ تڑپتا ہوا باپ سجدے کر رہا ہے. عزیزو یہ دن نمودار ہوا, کیا دیکھا سید سجاد کے جس میں نازنین میں کوئی حرکت نہیں, امام محمد باقر نے ہاتھ لگایا, امام فرش پر گر گئے. عزیز و یتیمی آل محمد کا دور شروع ہو گیا. ایک مرتبہ جنازہ تیار کیا گیا. اے سید سجاد تیری مظلومی کو میرا سلام, لیکن اپنے بعد 15 بچے چھوڑ کے گئے تھے. ارے بیٹوں نے آگے بڑھ کے جنازے کو سجایا اور اس غریب امام کے جنازے کو تیار کیا. مدینے میں بنی ہاشم کے چاہنے والوں کے ساتھ امام کا جنازہ نکلا. لیکن میں کہوں گا سید سجاد تیری غربت کو میرا سلام, سید سجاد آپ کی مظلومیت کو میرا سلام, لیکن میرے مولا آپ اس معاملے میں مظلوم نہیں ہے. ارے آپ کے انتقال کے بعد آپ کے چاہنے والے گھروں سے نکل کر آئے, لیکن سلام ہو میرا اس غربت زدہ جنازے پر کہ جو تیروں پر مول لگ رہا اور اس کے بعد گھروں کی چھاپوں سے پامال کر دیا گیا. 3 دن بے گوڑے کا بن رہا میرا امام آخری وقت تک اپنے باپ کو یاد کر رہا. وسیع علم الذين ظلموا ايام القلب ينقلبون ولا لعنة الله على القوم الظالمين. ماتم حسين.
عابد غریب بے کسولا چار مر گیا, عابد غریب بے کسولا چار مر گیا. سادات ہاتھ اڑائے کے سردار مر گیا, سادات ہاتھ اڑائے کے سردار مر گیا. عابد غریب بے کسولا چار مر گیا, عابد غریب کسولا چار مر گیا. سادات ہاتھ اڑائے کے سردار مر گیا, سادات ہاتھ اڑائے سردار مر گیا. سایا رہا سروں پہ راتا تھے امام کا, سایا رہا سروں پہ راتا تھے امام کا.
ذرا کی باؤ سائے کا دلدار مر گیا, عابد سونا چار مر گیا, عابد غریب کا سونا چار مر گیا. سادا ساتھ گے سردار مر گیا, سادا
سردار
مر گیا, وہ تار بانے کٹے ہار مر گیا. عابد غریب کسولا چار مر گیا, عابد غریب کسولا چار مر گیا. آتا تارے کے سردار گیا, سادا تارے کے سردار مر گیا.
شمے مزارے پنجے پاک گئی, شمے مزارے پنجے تنے پاک گئی. سیرانی ہے پر
مر گیا, مر گیا. عابد غریب کسولا چار مر گیا, عابد غریب کسولا چار مر گیا. سادا ہاتھ کے سردار مر گیا, سادا ہاتھ کے سردار مر گیا. عابد غریب کسولا مر گیا, سادا تھاپڑا سردار مر گیا.
پتھروں کا راج بات
سونا سر مر گیا سادہ پاتے کے سردار مر گیا سادہ پاتے کے سردار مر گیا
کاٹو پکے سے کے دوسرا ایسا میں کاٹو پکے سے کے دوسرا ایسا میں وہ سار والے کٹیا تھا مر گیا وہ سار والے کٹیا تھا مر گیا آبد غریب دیکھ سونا مر گیا آبد غریب دیکھ سونا مر گیا سادہ کلائے کے سردار مر گیا سادہ کلائے کے سردار مر گیا سب میں مدارے پنجے تھانے پاٹ بجائی سیدانیوں کا ہے پرتا مر گیا
آبد غریب دیکھ سونا چار مر گیا آبد غریب دیکھ سونا چار مر گیا سادہ تھا کلائے کے سردار مر گیا سادہ تھا کلائے کے سردار مر گیا
روتا رہا جو باپ 40 سال تک روتا رہا جو باپ 40 سال تک وہ آشائے جی کا دادا مر گیا وہ آشائے جی کا دادا مر گیا
آبد غریب دیکھ سونا چار مر گیا آبد غریب دیکھ سونا چار مر گیا سادہ کلائے کے سردار مر گیا سادہ کلائے کے سردار مر گیا
مر گئے سجاد پدا ہائے ہائے مر گئے سجاد پدا ہائے ہائے بیر سکندر نے دیا ہائے بیر سکندر نے دیا ہائے ہائے کر گئے سجاد پدا ہائے ہائے کر گئے سجاد پدا ہائے ہائے بیر سکندر نے دیا ہائے ہائے ظلم سے نجات سکندر نے
حسین
زنجیر میں جکڑے ہوئے بیمار کا ماتم ہم کرتے ہیں کربل کے آزادار کا ماتم
زنجیر میں جکڑے ہوئے بیمار کا ماتم
سجاد نے دیکھے ہیں
عجب درد کے منظر میں ذات بلندی پر شہیدوں کے کٹے سر ماں بہن کی بازار میں بے مسلو چادر
ماں بہن کی بازار میں بے مسلو چادر
شادیر کے مقصد مدد دار کا ماتم آتا کبھی جب سامنے سجاد کے پانی یاد آتی تھی اصغر کی اسے تشنہ دہانی تڑپاتی تھی پہم ملی اکبر کی جوانی
تڑپاتی تھی پہم ملی اکبر کی جوانی
آئے تر پیاسوں کے عزادار کا ماتم
زنجیر میں جکڑے ہوئے بیمار کا ماتم
جب پوچھتا کوئی تو عجب ہوتا تھا کوہرام ٹوٹے ہیں کہاں سب سے زیادہ غم والام دل تھام کے سجا کہا کرتے تھے آشا
دل کام کے سجا کہا کرتے تھے آشا
دل کام کے سجا کہا کرتے تھے آشا
دل کام کے سجا کہا کر
بازار کا زندان کا دربار کا ماتم
زنجیر میں جکڑے ہوئے بیمار کا ماتم زنجیر میں جکڑے ہوئے بیمار کا ماتم
مظلوم کے حصے میں بھی زہر ستمایا ایک ہاش رشی پہلے مدینے میں تھا برپا لو سو گیا اسلام کے زخموں کا مسیحا
لو سو گیا اسلام کے زخموں کا مسیحا
سو گیا اسلام کے زخموں کا مسیحا
لو سو گیا اسلام کے زخموں کا مسیحا
اشکوں کی فضاؤں میں ہے بیمار کا ماتم
زنجیر میں جکڑے
یا حسین ہائے سجاد نغم کیسے اٹھائے ہوں گے ہائے سجاد نغم کیسے اٹھائے ہوں گے آئے سجاد نے غم کیسے اٹھائے ہوں گے لوگ بازاروں میں لوگ بازاروں میں زینب کو جو لائے ہوں گے آئے سجاد نے غم کیسے اٹھائے ہوں گے آئے سجاد نے غم کیسے اٹھائے ہوں گے آئے سجاد نے غم کیسے اٹھائے ہوں گے یاد عباس کی زینب کو ستاتی ہوگی یاد عباس کی زینب کو ستاتی ہوگی لوگ خیام کو لوگ خیام کو جب لوٹنے آئے ہوں گے آئے سجاد نے غم کیسے اٹھائے ہوں گے آئے سجاد نے غم کیسے اٹھائے ہوں گے نالم دار نقاسے اور ناک پر ہی رہے نالم دار نقاسے اور ناک پر ہی رہے نالم دار نقاسے اور ناک بر ہی رہے کیسے سیدانیوں کے پر دے بنائے ہوں گے آئے سجاد نے غم کیسے اٹھائے ہوں گے آئے سجاد نے غم کیسے اٹھائے ہوں گے قبر میں لاش آئے شبر جی تڑپتا ہوگا قبر میں لاش آئے شبر بھی تڑپتا ہوگا قبر میں لاش آئے شبر بھی تڑپتا ہوگا پھر قاسم نے جو پھر قاسم نے جو ماتھے سے سجائے ہوں گے آئے سجاد نے غم کیسے اٹھائے ہوں گے آئے سجاد نے غم کیسے اٹھائے ہوں گے بھیڑ بھی آمتی اور سر پھر دائے بھی نہ تھی